السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سوره یاسین مکی سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی کوئی مسلمان جب جانکنی کی حالت میں ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، تاکہ اس کو آخرت اور اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، یہ تمام بنیادی حقائق اس کے تازہ ہو جائیں. اب ہم اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو کوئی ہمارے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے جب عربی میں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوگی تو سمجھ میں آئے گی یا نہیں سمجھ میں آئے گی. تو بہتر یہ ہوگا کہ آج جب ہم اس کو سن رہے ہیں تو ہم اس طرح سے سنیں جیسے کہ بس اب زندگی سے رخصتی ہے اور موت کا دروازہ سامنے کھل رہا ہے اور اس میں سے ہم داخل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یاسین. یا کو کچھ لوگوں نے حرف ندا مراد لیا ہے اور سین سے مراد لیا ہے سید، یا سید. اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. صراط مستقیم کا ذکر آ رہا ہے. ہماری زندگیوں میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں اپنا علم اور اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کس طرف میری بھلائی ہے کس طرف جانے میں میرا نقصان ہے، کیا کروں کہ میری آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو اور دنیا بھی میری برباد نہ ہو، اور اگر دنیا کا نقصان اٹھانا ہے تو اٹھا لوں لیکن آخرت کا نقصان نہ اٹھاؤں. قدم قدم پر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دو راہے آتے ہیں، چوراہے آتے ہیں، سارے راستے تو درست نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی راستہ ہے جو کہ درست ہوتا ہے. دل میں خواہش انسان کی ابھرتی ہے کہ کوئی میری رہنمائی کر دے، کوئی مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے، درست راستہ دکھا دے. ایسے میں اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، کوئی اور چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ایسا راستہ جو ہم کو منزل تک پہنچا دے. اسی طلب ہدایت کی تسکین کے لیے اللہ تعالی نے اپنی کتاب نازل فرمائی. یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. عقل کیا چیز ہے؟ عقل دراصل چراغ راہ ہے. عقل منزل نہیں ہے. قرآن کو اس عقل کا ہمیں رہنما بنانا ہے. عقل ہماری رہنما نہیں بن سکتی. قرآن رہنما ہوگا عقل کا تو پھر ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. تو عقل کو دراصل قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دینا ہے. عقل جو بھی انفارمیشن جمع کرتی ہے پھر قرآن کے ذریعے اس کو پروسیس کرنا ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں. جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو درست راستہ کھلتا چلا جائے گا. تھیوری پتہ چل جائے گی، تھیوری پتہ چل گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں. تو یہ ہدایت کا یوں سمجھیے کہ پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا، یعنی عقل مسلمان ہو گئی، ایمان آ گیا. لیکن صرف عقل کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کو مان لینا کافی نہیں ہے، عمل کو بھی مسلمان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی درست ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے. السلام علیکم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة ياسين مکی سورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورت مرنے والوں کے پاس پڑھا کرو، یعنی کوئی مسلمان جب جانکنی کی حالت میں ہو تو اس کے پاس سورہ یاسین پڑھنی چاہیے تاکہ اس کو آخرت اور اللہ کی توحید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، یہ تمام بنیادی حقائق اس کے تازہ ہو جائیں. اب ہم اپنے بارے میں کہہ نہیں سکتے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو کوئی ہمارے سرحانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے جب عربی میں سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہوگی تو سمجھ میں آئے گی یا نہیں سمجھ میں آئے گی. تو بہتر یہ ہوگا کہ آج جب ہم اس کو سن رہے ہیں تو ہم اس طرح سے سنیں جیسے کہ بس اب زندگی سے رخصتی ہے اور موت کا دروازہ سامنے کھل رہا ہے اور اس میں سے ہم داخل ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین یاسین. یا کو کچھ لوگوں نے حرف ندا مراد لیا ہے اور سین سے مراد لیا ہے سید، یا سید. اور کچھ نے کہا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے. والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. صراط مستقیم کا ذکر آ رہا ہے. ہماری زندگیوں میں کئی موقع ایسے آتے ہیں جب ہمیں اپنا علم اور اپنی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کس طرف میری بھلائی ہے کس طرف جانے میں میرا نقصان ہے، کیا کروں کہ میری آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو اور دنیا بھی میری برباد نہ ہو، اور اگر دنیا کا نقصان اٹھانا ہے تو اٹھا لوں لیکن آخرت کا نقصان نہ اٹھاؤں. قدم قدم پر انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دو راہے آتے ہیں، چوراہے آتے ہیں، سارے راستے تو درست نہیں ہوتے، کوئی ایک ہی راستہ ہے جو کہ درست ہوتا ہے. دل میں خواہش انسان کی ابھرتی ہے کہ کوئی میری رہنمائی کر دے، کوئی مجھ کو سیدھا راستہ دکھا دے، درست راستہ دکھا دے. ایسے میں اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا، کوئی اور چارہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، ایسا راستہ جو ہم کو منزل تک پہنچا دے. اسی طلب ہدایت کی تسکین کے لیے اللہ تعالی نے اپنی کتاب نازل فرمائی. یہ ہماری رہنمائی کرتی ہے. عقل کیا چیز ہے؟ عقل دراصل چراغ راہ ہے. عقل منزل نہیں ہے. قرآن کو اس عقل کا ہمیں رہنما بنانا ہے. عقل ہماری رہنما نہیں بن سکتی. قرآن رہنما ہوگا عقل کا تو پھر ہدایت کا راستہ کھلتا چلا جائے گا. تو عقل کو دراصل قرآن کے ساتھ کنیکٹ کر دینا ہے، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دینا ہے. عقل جو بھی انفارمیشن جمع کرتی ہے پھر قرآن کے ذریعے اس کو پروسیس کرنا ہے تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچیں. جب یہ معاملہ ہو جائے گا تو درست راستہ کھلتا چلا جائے گا. تھیوری پتہ چل جائے گی، تھیوری پتہ چل گئی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں. تو یہ ہدایت کا یوں سمجھیے کہ پہلا مرحلہ تو طے ہو گیا، یعنی عقل مسلمان ہو گئی، ایمان آ گیا. لیکن صرف عقل کا مسلمان ہو جانا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کو مان لینا کافی نہیں ہے، عمل کو بھی مسلمان کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی درست ہو جائے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے. تو عملی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے. کتاب ایمان کی بنیاد بنتی ہے اور عمل صالح کی بنیاد رسول کا طریقہ ہوتا ہے. کون سی نیکی کرنی ہے، کتنی کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، یہ سارا طریقہ تو رسول ہی بتاتے ہیں. تو کتاب اور رسول، یہ دو چیزیں مل کر ہدایت کی تکمیل ہو جاتی ہے. تنزیل العزیز الرحیم، غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے. عزیز اللہ کی صفت ہے، اس کا زبردست ہونا، اس کا بادشاہ ہونا، جو اس کے اندر ایک جلال ہے، جو ایک شاہانہ کلام ہے اللہ کا. اور قرآن میں بڑا جلال ہے، بڑا ہی شاہی انداز ہے، بڑی مجسٹی ہے قرآن کے انداز میں اور اس کی آیات میں. اس لیے رب کائنات کا نازل کردہ ہے، مالک الملک کا نازل کردہ ہے. تو شاہی شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا، اس میں جلال ہے، اور رحیم، شان رحیمی کا ظہور اس طرح سے ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ قرآن میں اگر جلال ہے تو پھر سنت کے اندر جمال ہے، اور یہ دونوں چیزیں مل کر ہی پھر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان اور ممکن کر دیتی ہیں۔ کیا مقصد ہے، کیوں نازل کیا گیا قرآن اور کیوں بھیجے گئے رسول؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ خبردار کر دیں ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ آبا و اجداد اگر غافل ہوں تو ان کی غفلت کا اثر آئندہ نسلوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ پھر ہمارے لیے وارننگ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اگلی نسل غفلت میں نہ ہو، لاپرواہ نہ ہو، تو آج ہمیں ان کی ہدایت کا انتظام اس طرح سے کرنا ہوگا کہ خود اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا ہوگا، اپنی غفلت کو دور کرنا ہوگا۔ ماں باپ کی فطری خواہش ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہیڈ سٹارٹ دینا چاہتے ہیں، زندگی میں ایڈوانٹیج دینا چاہتے ہیں، فائدہ دینا چاہتے ہیں، تو دنیاوی فائدوں کی بھی ہم ضرور کوشش کریں لیکن ان کی آخرت کو نہ بھولیں۔ اس کی ذمہ داری خود ہم پر آتی ہے۔ مشرکین مکہ کے پاس 2500 سال سے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، کتاب سے بالکل کٹ گئے تھے، اور جب کوئی بھی قوم کتاب سے کٹ جاتی ہے، رسول کی سنت کو بھلا دیتی ہے، تو پھر سماجی، رواجی، آبائی دین سنی سنائی باتوں کی شکل میں اس کے آس پاس موجود ہوتا ہے، حقیقی ہدایت گم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ ان کو خبردار کر دیجئے، ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا آیا نہیں، اس لیے غفلت میں ہیں۔ آج ہم بھی اپنے معاشرے کی کم و بیش یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ کتاب چونکہ بند تھی بہت عرصے سے، لہذا صحیح رہنمائی ہماری ہو نہ سکی۔ جیسے ہی کتاب زندگیوں میں کھلے گی، سنت کا نور زندگیوں میں آئے گا، انشاء اللہ تعالی غفلت کے پردے اور لا علمی کے اندھیرے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں غفلت کے، لا علمی کے، لا پرواہی کے، لیکن ایک پردہ جو ہے آئرن کرٹن، آہنی پردہ ایک ایسا ہے کہ جو کسی طرح دور نہیں ہوتا، اور وہ تکبر کا پردہ ہوتا ہے۔ متکبر ہدایت نہیں پاتے۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اسی لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو انہیں اب کچھ بھی نہیں سوچتا۔ اب انسان کہے کہ اللہ ہی فرما رہا ہے کہ ہم ہی نے دیوار پیچھے کھڑی کر دی، یعنی پیچھے دیوار سے مراد ہے کہ ماضی کی داستانوں سے بھی کوئی سبق حاصل نہیں کرتے یہ لوگ، اور آگے دیوار کا مطلب ہے کہ مستقبل کا نتیجہ بھی ان کو نظر نہیں آتا۔ اور قرآن دونوں ہی چیزیں بتاتا ہے ہم کو، تاریخ سے بھی ہمیں عبرتناک واقعات سناتا ہے اور مستقبل کی خبریں بھی سناتا ہے۔ مراد ہے کہ بالکل بلاک ہو گئے ہیں قرآن سے یہ، اور ان کو ڈھانک بھی دیا گیا ہے، ان کو نظر بھی نہیں آتا، اور ان تمام چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا۔ اب اگر اللہ ہی نے کر دیا تو ان لوگوں کا کیا قصور؟ اگر یہ بھٹک گئے تو ان کا تو کوئی قصور نہ ہوا۔ تو بات یہ ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہمیں کسی شخص کے بارے میں پتا چلے کہ ایک بہت عادل حکومت ہے، عادل بادشاہ ہے، عادل حکمران ہے، اور اس نے کسی شخص کو 10 سال قید با مشقت کی سزا دے دی ہے۔ جو ہی یہ خبر ہمارے کانوں تک پہنچے گی، ہم یقیناً یہ بات کہیں گے کہ کوئی نہ کوئی قصور تو کیا ہوگا جو اس کو سزا ملی۔ تو بالکل اسی طرح جو اللہ نے ان کو یہ سزا دی تو کوئی نہ کوئی قصور ان کا تھا، اور قصور ان کا یہ تھا کہ ہدایت کو پہچاننے کے باوجود انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگ اللہ سے ڈریں، فرمائے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ اعمال نامے کا ذکر آ رہا ہے۔ قدمو اور آثار دو چیزیں ہیں۔ دیکھا جائے تو ہمارا اعمال نامہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ قدمو کیا؟ آگے بھیجنا۔ قدم یقدمو کا مطلب ہوتا ہے آگے بھیج دینا۔ ایک ہے اینڈ پروڈکٹ ہمارے کاموں کی، وہ عمل جو کہ ہم نے کر کے اور زندگی ہی میں آگے بھیج دیا۔ لیکن ہمارا عمل بس یہیں تک نہیں رک جاتا، بلکہ اس کی کنٹینیوٹی ہے، ہر عمل کا تسلسل ہے۔ آثار کی شکل میں ہمارا عمل دنیا میں باقی بھی رہ جاتا ہے۔ ہم تو دنیا سے عمل کر کے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے آثار پیچھے باقی رہ جاتے ہیں۔ جو بھی انسان کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، دیکھیے ہم کسی کنویں کے اندر تو نہیں ہے نا کہ بس اپنا عمل صرف ہم ہی کر رہے ہیں اور اپنے عمل کا اثر خالی ہم تک ہی پہنچ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم ایک معاشرے کا فرد ہیں، اور جو بھی عمل ہم کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، اور ہمارے عمل کا اثر ہمارے آس پاس کے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے۔ تو یہ بھی آثار میں چیز شامل ہوگی کہ جو ہم نے عمل کیا اس کا دوسروں پر کیا امپریشن پڑا، کیا اثر پڑا ان کے اوپر، اس لیے کہ اس سے چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے۔ ہر عمل کے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ ایک آپ نے اچھا کام کیا، آپ کی دیکھا دیکھی کسی اور نے بھی وہ اچھا کام کیا، یہ اب آثار ہے۔ عمل آپ تو کر کے فارغ ہو گئیں، لیکن آپ کی دیکھا دیکھی جتنے لوگ وہ کام اچھا کریں گے وہ سب آپ کے اعمال نامے کے اندر شامل ہوتا چلا جائے گا۔ اور اسی طرح برائی کے لیے بھی ہے۔ دیکھا دیکھی اگر برائی کی، ایک برائی ہم تو کر کے فارغ ہو گئے لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس، اس کا چین ری ایکشن جو ہے وہ چلتا چلا جائے گا، اور وہ بھی سب اعمال نامے کے اندر ہی درج ہوگا۔ اسی طرح جیسے ہم نے اینڈ پروڈکٹ کی بات کی، مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز کو ہم کہتے ہیں نا ایک نیکی، ایک نماز ایک نیکی، ایک روزہ ایک نیکی، نہیں یہ بات نہیں ہے۔ ایک نماز تو چلی ہم نے پڑھ لی، قدموں میں چلا گیا وہ، لیکن وہ ایک عمل کرنے میں جن جن چیزوں سے مدد لی گئی وہ سب آثار ہیں۔ ایک عمل اپنے ساتھ بہت سارے آثار رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ آپ آئی ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے، یہ ایک آپ کی نیکی ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے آثار بھی جمع ہوئے۔ آپ اٹھی، آپ نے نیت کی جانے کی، نیت کرتے ہی اجر مل گیا۔ جیسے ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے کہ انسان ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرتے ہی اس کو اجر مل جاتا ہے اس کے اوپر، اور جب اس نیکی پر عمل کر لیتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ تیار ہوئیں، سارا وقت آپ کا عبادت میں گیا، اللہ نے وہ بھی کاؤنٹ کر کر کے لکھا کہ آپ نے کتنا ٹائم لگایا، جتنا وقت آپ کو یہاں آنے میں لگا، وہ سارا آثار ہے۔ کوئی جتنی دور سے آیا اس نے اتنے زیادہ اپنے لیے اچھے آثار جمع کر لیے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قریب گھر لے لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو ایسا مت کر، تیرا گھر مسجد سے دور ہے، تو جتنے قدم چل کر آتا ہے وہ سب آثار میں شمار ہوتے ہیں، اللہ وہ ایک ایک قدم بھی گن لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے آپ کتنے قدم چل کر آئیں؟ آپ کو نہیں یاد۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے گن گن کے رکھ لیا ہے، گن گن کے اس کو لکھ لیا گیا ہے کتاب کے اندر۔ 10 قدم چلے، 20 چلے، 50 چلے، سب معلوم ہے۔ ہم نماز جیسے پڑھتے ہیں، وضو کرنے کے لیے آپ نے ٹیپ کھولا، فنگر پرنٹس اس کے اوپر لگے، وہ بھی آثار ہیں، وہ بھی دیکھ لیے جائیں گے۔ زمین پر نماز پڑھی یا کوئی نیک کام کیا یا دو لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دی، تو یہ سارے اعمال ہم زمین ہی پر تو کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی۔ وہ ہم پڑھتے ہیں نا، تحدث اخبار رہا بے ان رب کا اوہا لہا، کہ زمین اس دن سارے حالات بیان کر دے گی، اس لیے کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ تو جو بھی عمل یہاں کیا اس کا امپرنٹ یہاں زمین پر رہ جاتا ہے، ہم اپنا امپرنٹ چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ تو یہاں سے اٹھ کے چلی گئیں، قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ یہاں پر انہوں نے بیٹھ کے اللہ تیرا کلام سنا تھا۔ اسی طرح جس دنیا میں ہم ہیں، پلانٹ ارتھ کے اوپر، یہ اپنی جگہ دنیا رکی ہوئی تو نہیں ہے، ہم تو یوں سمجھیے کہ بہت تیز رفتار سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم جہاں کل تھے اسپیس میں آج وہاں نہیں ہے، کل ہم 24 گھنٹے پہلے جب یہاں آ کر بیٹھے تھے ہم خلا میں کہیں اور تھے، اسپیس میں کہیں اور تھے۔ اب اس تیز رفتار سواری پر ہم کہیں کہ کہیں پہنچ چکے ہیں اسپیس میں، تو یوں جو نیک اعمال ہیں سمجھیں کہ پورے اسپیس میں اس کے سٹیمپس جو ہیں وہ لگتے چلے جا رہے ہیں کہ یہاں سے یہ نیک کام کرتے ہوئے گزرے تھے. جیسے آپ اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہیں اور آپ استغفار پڑھ رہی ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہی ہیں, زبان آپ کی مصروف ہے, قیامت کے دن وہ سارا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ یہ بندہ میرے اوپر سے گزرا تھا اور یہ تیرا ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا. کوئی گناہ کا کام, کوئی غیبت کرتے ہوئے راستے سے گزریں گے تو قیامت کے دن وہ پوری زمین, وہ پورا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ یہ مجھ پر سے تیرا بندہ گزرا تھا اور یہ فلاں گناہ کرتے ہوئے گزرا تھا. تو جو چیزیں ہم شامل کر لیتے ہیں اپنے عمل کے اندر وہ سب ہمارے آثار ہیں. ایک ایک چیز کو اللہ نے گن کے رکھ لیا, کتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھا, کتنی دفعہ جھوٹ بولا, کتنی دفعہ کیا کام کیا, سب اللہ جانتا ہے. تو یہ تین چیزیں قدموں اور آثار کے اندر آ گئیں. اس کے علاوہ یہ ہمیں حدیث سے بات پتہ چلتی ہے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کہ انسان کے لیے اس کی نیک اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. ایسی اولاد جو اس کے لیے استغفار کرے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. اولاد کو ہم نے سکھا دیا, نماز سکھا دی, نیکیاں سکھا دیں, ہم تو دنیا سے چلے گئے. اب اولاد جب نماز پڑھے, ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں یا میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں. اولاد کو ایصال ثواب کے لیے نیت نہیں کرنی ہوتی. جو نیک کام اولاد کرتی ہے اس کا اجر والدین کو چلا جاتا ہے. تو ہم بھی اپنے والدین کے لیے آثار ہیں اور ہماری اولاد ہمارے لیے آثار ہے. تو دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اسی طرح کوئی اچھا فائدہ مند علم سکھا دیا, کسی کو آپ نے قرآن پڑھنا سکھا دیا, یا آپ نے کوئی اور چیز مثال کے طور پہ آپ نے میتھ سکھا دیا کسی کو, آپ نے فزکس, کیمسٹری, میڈیسن, کوئی بھی چیز, کوئی بھی سبجیکٹ آپ نے اس کو سکھا دیا جو کہ فائدہ مند علم ہے. جب تک اس علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا رہے گا, آپ کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا. تو نیک اولاد بڑی چیز ہے. صدقہ جاریہ وہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نیک کام میں پیسہ لگا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, کوئی یتیم خانہ بنوا دیا یا کوئی مسجد بنوا دی. تو کوئی ایسا کام جس سے کہ بعد میں لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں, کسی ایسی جگہ پیسہ انویسٹ کر دیا, تو وہ بھی انسان کے لیے آثار کی شکل اختیار کر جائے گا. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا, ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا, بستی والوں نے کہا, تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان. وما انزل الرحمن من شيء, اور رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون, تم محض جھوٹ بولتے ہو. اب کیا بات رسولوں کی تعلیم میں ایسی تھی جو ان کو جھوٹ لگی؟ کچھ بھی نہیں. سچ تو اپنے منہ سے بولتا ہے. یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی رسولوں کو کہ ہم سچے ہیں. ان کی تعلیم خود اپنے منہ سے بولتی تھی کہ یہ تعلیم سچی ہے. جیسے کہ قرآن کی تعلیم اپنے منہ سے بولتی ہے کہ یہ سچی ہے. ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ قرآن سچا ہے, قرآن سچا ہے. جو سن لے, ہو نہیں سکتا کہ اس کی فطرت گواہی نہ دے کہ یہ کلام بالکل سچا کلام ہے, بالکل پاک کلام ہے. تو پھر کیوں جھٹلا دیا کرتے تھے رسولوں کی تعلیمات کو اور آج بھی قرآن پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ بعض لوگ تو زبان سے جھٹلاتے ہیں اور بعض عمل سے جھٹلاتے ہیں, تو تکذیب تو دونوں ہی طرح ہو گئی. مثال کے طور پہ ایک شخص ہے, وہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو تم اس سڑک پہ مت جانا, آگے کھائی ہے. ایک کہتا ہے نہیں تم جھوٹ بولتے ہو, دوسرا کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم سچ کہہ رہے ہو, لیکن اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسی راستے پہ چل پڑا جس پر چلنے سے منع کیا تھا. تو اس نے بھی تو نہ مانا نا, سچ مانتا تو اپنے آپ کو بچا لیتا, وہ کام نہ کرتا. تو قرآن کو ماننا اور پھر اس کے احکامات کو نہ ماننا, یہ بھی دراصل عملی تکذیب ہے. تو ان رسولوں کی قوم نے کہا کہ نہیں, اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا, تم جھوٹ بولتے ہو. اس پہ ان کی وشفل تھنکنگ بھی ہمیں سنائی دے رہی ہے. انہوں نے سوچا, کاش کہ اللہ نے کچھ نازل نہ کیا ہوتا, کاش کہ ہمیں اپنی مرضی کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا گیا ہوتا. کتنے ہی لوگ کیا پتا آج بھی سوچتے ہوں کہ کاش قرآن نہ نازل کیا گیا ہوتا, کاش نبی کی سنت نہ ہوتی, ہم باؤنڈ نہ ہوتے, جان مشکل میں آ گئی ہے, یہ امام مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے. یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ دل بھی چاہتا ہے نیکیاں کرنے کا, لیکن ڈر بھی لگتا ہے کہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا حال. اتنی ول پاور بھی نہیں ہے, اتنی قوت ارادری بھی نہیں ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دیں. اب جان پھنس جاتی ہے جب اس طرح سے تو سوچتے ہیں کہ اللہ کیوں نازل کیا قرآن، ہمیں اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہوتا، تو ایک طرح کی اس کے اندر صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے ان کے خیالات کی کہ کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن ہماری خواہشات پر ہدایت کا دار و مدار نہیں ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. وما علينا الا البلاغ المبين، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اب اگر آپ کسی کو پیغام پہنچائیں اور کوئی جھٹلا دے تو زیادہ سچا بننے کی کوشش مت کیجیے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے سامنے ہم سچا بنے کہ اللہ جانتا ہے ہم کس نیت سے اور کس ارادے سے آ کر اس کے دین کا کام کر رہے ہیں. لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں، بس میسج کنوے کر دیجیے. قالوا، وہ بولے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. قالوا طائرکم معکم ائن ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فالے بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. رسولوں نے جواب دیا تمہاری فالے بد تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب آپ دیکھیں اتنا مبارک کلام رسول سنا رہے ہیں اللہ کا، اتنے مبارک رسول بات بتا رہے ہیں اور یہ مبارک چیزیں ان کو منحوس لگ رہی ہیں، تو کس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو فالے بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ جب رسول کی تعلیمات کان پر پڑتی ہیں تو وہ موجودہ لائف سٹائل سے، زندگی کے طور طریقوں سے، رسومات سے، عادات سے ٹکرانے لگتی ہیں، اور رسولوں کی تعلیمات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ صبغت اللہ اختیار کرنا، اللہ کا رنگ اختیار کر لو. جب اللہ کا رنگ اختیار کرنے جاتے ہیں، سنت پر عمل کرنا ہوتا ہے، تو دنیا کی رنگینی میں کمی آنے لگتی ہے، دنیا پھیکی پھیکی لگنے لگتی ہے. تو جب دنیا کی رونق اور دنیا کی رنگینی کم ہونے لگتی ہے، زندگی میں جب سنجیدگی آنے لگتی ہے، تو یہ چیز ان کو اچھی نہیں لگتی. کیسے وہ ہمارا ہنسنا بولنا ہی چھٹ گیا، وہ ہماری تفریحات ہی چھٹ گئیں، زندگی تو بہت سنجیدہ ہو گئی. پہلے اتنا فن اینڈ فرولک تھا، اتنا مزہ آتا تھا، اتنا انجوائے کرتے تھے، یوں بھی کرتے تھے اور یوں بھی کرتے تھے، اب تو وہ سب چلا گیا. تو لہٰذا پھر رسولوں کو کہہ دیا کرتے تھے کہ تم نے تو ہماری زندگی کے بارے میں جو تعلیمات ہمیں بتائی ہیں اس سے تو ہمیں کچھ مزہ نہیں آئے گا، تو زندگی کی رونق کم ہو جائے گی، ہم تو نحوست سمجھتے ہیں تمہارے وجود کو. تو رسولوں نے اس پہ جواب یہ دیا کہ تم دراصل حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. اب یہ بھی دیکھیے کہ رسول جن کو براہ راست ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کر نصیحت کر رہے ہیں ان پر تو اثر نہیں ہو رہا. بعض دفعہ ہم بھی کسی کو ڈائریکٹلی بتاتے ہیں، لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، نہیں بات سنتے. کوئی بات نہیں، یہ تعلیم جو دی جا رہی ہوتی ہے حق کی، اگر سامنے والا نہیں بھی مان رہا تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے انڈائریکٹلی اس بات کو ایسے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے جو کہ اس دعوت کے اور ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں، متلاشی ہوتے ہیں، اور چاہے ڈائریکٹلی ان تک بات نہیں بھی پہنچی ہوتی، انڈائریکٹلی بات ان تک پہنچ جاتی ہے. ایک شخص تھا، اس میں ہدایت کی طلب تھی، ہوتے ہوتے بات اس کے کان تک پہنچ گئی. اور کیسے پہنچی؟ اس لیے کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ تلاش کر رہا تھا حق کو، تو حق اس کے کان تک پہنچ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنوا دیا. اور اس نے کہا کہ تم ان نبیوں کی، ان رسولوں کی پیروی کرو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. انداز دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ جس کی طرف مجھے پلٹ کے جانا ہے، کہا کہ تمہیں بھی پلٹ کے جانا ہے، تمہارے نام ماننے سے حقیقت بدل نہیں جائے گی. اب آپ دیکھیں ترجعون، اس طرح کے الفاظ آپ کو بہت ملیں گے سورہ یاسین میں، لوٹنا، پلٹنا، رجوع کرنا. تو موت کے قریب جو ان آیات کو سنے اور سن کر سمجھے تو اس سے بڑھ کر اس کی حقیقت کو کون سمجھے گا؟ الیہ ترجعون، وہ تو لوٹ رہا ہے نا، اب تو وہ جا رہا ہے، موت کے قریب سورہ یاسین کسی کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، تصور کر لیجئے کہ وہ میں ہی ہوں جیسے خود، اور میرے کان پہ یہ آیات پڑھ رہی ہیں، تو اس وقت جیسا یقین ہوگا، کاش کہ وہ یقین آج ہمیں اس وقت حاصل ہو جائے، تو بہت کچھ ہم اپنے لیے خیر کما سکیں گے۔ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، کیا میں اس کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں، حالانکہ اگر خدا رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا ہی سکتے ہیں، اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب پر، یہ انداز آپ دیکھیں، اپنی ہدایت اور یہ بتانا کہ رب وہ تمہارا بھی ہے۔ انی میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون تم بھی میری بات مان لو، تم بھی سن لو اچھی طرح سے۔ جو ہی ایمان آیا، امر بالمعروف نہیں عن المنکر شروع ہو گیا، تبلیغ شروع ہو گئی۔ ایمان جب دل میں آتا ہے تو ایمان گونگا نہیں ہوتا، ایمان بولتا ہے، ڈم نہیں ہوتا، وہ ضرور منہ سے نکلتا ہے، اس لیے کہ ہم ٹیپس کی طرح ہیں، ہم کیسٹس کی طرح ہیں، جو بات ہم سنتے ہیں وہی ہم ریپروڈیوس کرتے ہیں، جو کانوں سے جاتی ہے اندر وہی زبانوں سے باہر نکلتی ہے۔ جیسے کہ آپ کوئی ڈیٹا فیڈ کر دیں کمپیوٹر میں تو پھر آؤٹ پٹ میں وہ نکال کر وہی چیز دے دیتا ہے آپ کو، تو ہماری زبانوں سے آؤٹ پٹ ہے ہمارے دیکھنے کا اور ہمارے سننے کا۔ ہدایت کی بات اس کے کانوں پر پڑی تو ہدایت ہی اس کی زبان سے بھی پھسلنے لگ گئی۔ تو ایمان چپ رہ نہیں سکتا، وہ ضرور ہی پھر تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے ایسا انسان جو کہ ایمان لے آئے، لیکن یہ تبلیغ لوگوں کو پسند نہیں آتی، جو کر سکتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اس شخص کو مار ڈالا، اس کا ذکر تو نہیں ہے، ان بٹوین لائنز یہ بات محسوس ہو رہی ہے، اس لیے کہ جو ہی اگلی بات شروع ہوتی ہے فرمایا قیل ادخل الجنہ، اس شخص سے کہہ دیا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ یہ شہید کا مقام ہوتا ہے کہ شہید کا خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر گرتا ہے کہ اس کو سیدھا جنت میں لے جایا جاتا ہے، عالم برزخ میں اس کو نہیں رکھا جاتا، جبکہ عام انسان جب مرتا ہے تو جنت میں فوراً داخل نہیں ہوتا بلکہ پہلے عالم برزخ میں اس کو کچھ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا۔ اس کے اخلاق کا ایک نمونہ ہمیں نظر آ رہا ہے، مبلغ کا اخلاق کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے قتل کر دیا، اس کو شہید کر دیا، ان کے لیے بھی خیر خواہی کے جذبات ہی اس کے اندر موجود ہیں، اپنے قاتلوں کے لیے بھی جہنم نہیں چاہتا۔ حدیث میں آتا ہے نصح قومہ حیاً و میتاً، اس شخص نے جیتے جی بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی۔ اب یا لیتا کا لفظ نوٹ کیجئے، کہہ رہے کاش میری قوم کو پتا ہوتا۔ اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چاہے کوئی شخص شہادت کے درجے پر ہی کیوں نہ فائز ہو، وہ لوٹ کر واپس دنیا میں نہیں آ سکتا، وہ دنیا والوں سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا، ورنہ تو یہ ہوتا کہ وہ خود آتا اور آ کر اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، قوم کو خود بتا دیتا۔ تو ہمارے یہاں تصور پایا جاتا ہے کہ روحیں لوٹ کر آ جاتی ہیں، واپس آتی ہیں اور آ کر وہ چلتی پھرتی ہیں اور وہ لوگوں کو کھاتا پیتا دیکھتی ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہے کہ نہیں، ایسا ہوتا نہیں۔ تبھی اس نے کہا کہ کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا، یعنی وہ خود آ کر نہیں بتا سکتا۔ وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ خمود کہتے ہیں آگ کا بجھ جانا، کہاں تو یہ حال تھا کہ بھڑکے جاتے تھے، اچھلتے کودتے تھے، چیختے چلاتے تھے، دین کی بات سن کر ساری توانائی ختم ہو گئی، خامدون بجھ کے رہ گئے، کالم یغنا فیہا جیسے ہم نے پڑھا، ایسے ہو گئے جیسے کبھی بسے ہی نہ تھے، آج ایسی چپ لگ گئی کچھ نہیں بول رہے۔ تو اللہ کا عذاب تو اسی طرح سب کی بولتی بند کر دیتا ہے۔ تو جب تک اللہ نے بولنے کی توفیق دی ہے بہتر بات بولیں، اچھی بات بولیں۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے دیکھا نہیں ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ آپ نوٹ کر رہی ہوں گی کہ بار بار رجوع کی بات آ رہی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی بات آ رہی ہے۔ موت کے قریب انسان سن رہا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، موت تو آنی ہی ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ تو موت آنی ہی ہے، موت سے فرار تو بیکار ہے۔ اسلام ہمیں موت سے فرار کے طریقے نہیں بتاتا بلکہ موت کی تیاری کے طریقے سکھا دیتا ہے۔ بجائے فرار کے، بجائے ڈرنے کے، تم تیاری کرو موت کی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ موت کس حال میں آتی ہے، آنی تو ہے، اصل چیز یہ ہے کہ کس حال میں آئے۔ ہم اللہ کے سامنے مسلم بن کر حاضر ہوں گے یا مجرم بن کے حاضر ہوں گے، ہمارے پاس چوائس ہے، زندگی کی مہلت ہے، عمل کر لیں۔ وَآیَتُ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے، ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے یہ کھاتے ہیں، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں، یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، افلا یشکرون، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ شکر گزار لوگ ہی ہوں گے جو کہ جنت میں جائیں گے، ناشکر جنت میں نہیں جائیں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے ہوں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ آگے کی بات بتائی جا رہی ہے، کچھ چیزوں کا جوڑا ہونا یہ تو انسان کو اس وقت بھی معلوم تھا، مثال کے طور پہ مرد اور عورت، انسانوں میں اور جانوروں کے اندر نر اور مادہ جوڑا ہوتے ہیں، اور یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کچھ مستقبل کی معلومات کی طرف کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کا ان کو ابھی پتہ نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو سائنس نے جو ترقی کی، قرآن کی یہ آیت 100% وداؤٹ ایکسیپشن بلا استثناء ہمارے سامنے آ گئی کہ ہاں واقعی ہر چیز کا جوڑا ہے، ہر چیز کا پیر ہے۔ میل فیمیل، نر اور مادہ بایولوجیکل پیر ہیں، الیکٹرک چارجز ہوتے ہیں پازیٹو اور نیگیٹو، میگنیٹ کے اندر نارتھ اور ساؤتھ ہوتا ہے، ایٹم کے اندر الیکٹران پروٹون ہوتے ہیں، جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، پھر فورسز ہوتے ہیں، اٹریکشن اور ریپلشن ہوتا ہے، اور بھی کئی چیزیں۔ یہ تو چند چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں بالکل سرسری طور پہ۔ کائنات کا اگر آپ مطالعہ کریں اور آپ سائنس پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے۔ تو یہ دنیا جو اللہ نے بنائی ہے کہ اس کا کوئی جوڑا نہ ہوگا، اسی کے جوڑے کے بغیر تو چیز ادھوری ہوتی ہے، اور جوڑے کے ساتھ کوئی بھی چیز مکمل ہوتی ہے، اپنے مقصد کو پورا کرتی ہے۔ اگر دنیا کا جوڑا نہ ہو تو دنیا بے مقصد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا کو اور انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اگر آخرت کو نکال دیں، آخرت کے کنسیپٹ کو نکال دیں تو دنیا بے مقصد لگنے لگتی ہے۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا کہ کوئی جوڑا نہیں، اور وہ خالق ہے۔ لیس کمثلہ شیئن، قرآن میں آتا ہے، اس جیسا کچھ بھی نہیں۔ وآیت لہم اللیل، ان کے لیے رات ایک اور نشانی ہے، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زمین جو ہے ہماری، وہ اپنی ذات سے تو اندھیری ہے، اور اس کے اوپر جب سورج چمکتا ہے تو یہ زمین کے ذرات چمکنے لگتے ہیں اور زمین روشن ہو جاتی ہے، اجالا ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے، ہم مٹی سے بنے ہیں، اپنی ذات سے تو ہم بالکل سمجھیے کہ اندھیرے میں ہیں، اور جب تک ہمارے وجود پر نبوت کا اور وحی کا سورج نہ چمکے ہماری زندگیوں میں روشنی نہیں آ سکتی، نور نہیں آ سکتا، ہم سورہ نور میں پڑھ چکے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے نور آسمانوں اور زمین کا. تو جس انسان کی زندگی میں اللہ کی معرفت نہیں، اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، وہ اندھیروں ہی میں زندگی گزار رہا ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو سورج کی گردش تو درکنار، لوگوں کو تو زمین کی گردش کا بھی نہیں پتا تھا. ایک زمانہ تھا کہ جب لوگ سمجھتے تھے کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے، اسٹیشنری ہے، اور ساری کائنات زمین کے گرد چکر لگا رہی ہے. پھر علم میں ترقی کی، پتا چلا کہ نہیں، سورج اپنی جگہ موجود ہے، زمین اس کے گرد چکر لگا رہی ہے. یہاں بتا دیا کہ سورج بھی چل رہا ہے، اسٹیشنری نہیں ہے، ایک جگہ رکا ہوا نہیں ہے. سورج اپنے سولر سسٹم کو لے کر، اپنے نظام شمسی کو، اپنے خاندان کو لے کر 20 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے حرکت کر رہا ہے. تو یہ بھی چلتا چلا جا رہا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایک سٹار ویگا ہے جس کی طرف یہ سورج تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور وہی اس کی منزل ہے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. کلن، پھر وہی بات آ گئی جیسے جوڑوں کی بات آئی تھی کہ اللہ نے جوڑے بنائے، یہاں فرما دیا کہ ہر چیز اپنے مدار میں، اپنے آربٹ میں تیر رہی ہے، فلوٹ کر رہی ہے. زمین اور کائنات کا اور چاند اور سورج کا تو روٹیٹ کرنا، ریوالو کرنا، یہ تو آج سائنس نے بتا ہی دیا. حتیٰ کہ یہ میز یا یہ کرسی جس پر میں اور آپ اس وقت اپنے کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں اور کتابیں رکھی ہیں، دیکھنے میں یہ بالکل ہمیں لگ رہا ہے نا کہ ساکت اور سامد ہے اور جامد ہے، نہیں، اس کے اندر بھی ایٹمز ہیں، اور وہ بھی تیزی کے ساتھ گردش کر رہے ہیں. ہر چیز تیر رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں موجود ہے اور حرکت کر رہی ہے. وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ان نشا نغرقہم فلا صریخ لہم ولا ہم ینقذون الا رحمۃ منا ومتاعا الى حین، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ کسی طرح یہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو ان کو پار لگاتی ہے اور ایک خاص وقت تک ان کو متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے. تب دیکھیں پھر اللہ کی رحمت کا ذکر ہے، ڈوبنے کا ذکر ہے، فریاد کا ذکر ہے. اس کو اگر پھر موت کے وقت پر ہم منطبق کریں تو موت کی ڈبکیوں پر کون ہے جو ہمیں پار لگائے گا؟ موت کی ڈبکیوں پر کون ہماری مدد کرے گا؟ اللہ کی رحمت ہی پار لگائے تو لگائے، اور کوئی چیز پار نہیں لگا سکتی. اسی لیے ہمیں دعا سکھائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دعا کیا کرو، اللہم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما موت کی ڈبکیوں پر اور موت کی بے ہوشیوں پر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں کچھ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہتے ہیں انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. اس کو کہا جاتا ہے آج کی اصطلاح میں ریٹرک. ریٹرک سمجھتے، بلا وجہ بحث کرنا. آگے آئے گا خصیم و مبین، اور انسان بڑا جھگڑالو ہے، جب بات نہیں ماننا چاہتا تو ایسے ایسے دلائل نکال کر لاتا ہے کہ جس کا جواب دینا ممکن نہیں ہوتا. بعض دفعہ سچ کو ثابت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور جھوٹ کے لیے 100 باتیں نکل آتی ہیں اس کو سپورٹ کرنے میں. ان کو چونکہ عمل نہیں کرنا تھا، ان کو اپنی دولت خرچ نہیں کرنی تھی محتاجوں پر، تو اس اتنی بڑی نیکی، ہیومینیٹیرین کاز، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کھلائیں، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا. اس میں مطلب ان کا یہ ہے کہ ہم کوئی خاص ہیں، ہم پر اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت اس لیے ہے کہ ہم اچھے ہیں، تو اللہ نے ہم کو نعمت دے دی. اگر یہ اچھے ہوتے، اللہ ان سے راضی ہوتا، تو اللہ بھی ان کو کھلا دیتا. تو کوئی وجہ ہے جو اللہ نے ان کو نہیں دیا، تو پھر ہم ان کو کیوں دیں؟ اور دوسری بات، رسولوں کو زج کرنا، ان کو عاجز کرنا کہ ہم نہیں کھلاتے. اب دیکھیں کہ اگر امتحان کا پرچہ کسی شاگرد کو دیا جائے کہ تم اس کو حل کرو، اور شاگرد جواب میں کہے کہ ایگزامنر خود ہی پیپر کیوں نہیں سالو کر لیتا، تو مجھے بتائیں کہ اس کے فیل ہونے میں کیا شک ہے؟ تو اس طرح کی باتیں سننے میں تو بڑی واہ واہ بعض دفعہ ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں بھئی واہ، کیا نقطہ نکالا ہے. قرآن کے ساتھ بھی ہم بعض لوگوں کا یہ رویہ دیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہی اعتراض کی نظر سے ہیں، نرالے سے نرالا اعتراض نکالتے ہیں جس کی طرف عام انسانوں کا دماغ بھی نہیں گیا ہوتا، اور بڑا فخر کرتے ہیں پھر اپنی بات پہ کہ واہ ہم نے کیا ٹیڑھ نکالی ہے قرآن میں سے کہ لوگ بھی دنگ ہو گئے. جواب ہی نہیں سوج رہا کسی کو، لیکن وہ اپنی ہی گمراہی پر مہر لگا رہے ہیں. اللہ کی قدرت کو کوشچن کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کا بس حکم مانے، اور اللہ کا حکم ماننے کے لیے بھیجے گئے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی، بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے، وہ یکایک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے. فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کو پلٹ سکیں گے. تو اس سے مراد موت بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی دنیاوی معاملات میں پڑے ہیں اور آخرت بالکل اوجھل ہے اور اللہ کی کوئی پرواہ ان کو نہیں، اور دنیا ہی دنیا ان کے سامنے ہے، اچانک موت کا بے رحم ہاتھ ان کو آ کر دبوچ لے. حدیث میں آتا ہے من مات فقط قامت قیامته، کہ جو مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف جائیں گے، نہ کچھ اپنے مال کے بارے میں وصیت کر سکیں گے. یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی محبت اور جن کی مصروفیت انسان کو اللہ کی محبت اور آخرت سے غافل کر دیتی ہے. انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیں گے، انہی کی پرواہ نہیں رہے گی. تو جب الٹیمیٹلی چھوڑنا ہے تو کیوں نہ انسان پھر اپنی مرضی سے ان کی طرف سے دل ہٹا کر اور آخرت کی طرف لگا لے جب تک مہلت ہے. اب بڑی قیامت کا ذکر ہے، قیامت کبری. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر ایک سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، یکایک کے اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھے، یعنی سور کا لقمہ بنائے، اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب پھونک مارنے کا حکم ہو جائے، اور وہ پھونک مار دیں. دیکھیں جیسے ہم آج بیٹھے ہیں نا، ایسا ہی تو ایک دن ہوگا جبکہ سور پھونک دیا جائے گا. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، گھبرا کر کہیں گے آخر یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. اب تو اختیار ختم، ول پاور ختم، اب تو نتیجوں کا اعلان ہونا ہے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج، اور آج سے مراد ہے یہاں پر قیامت کے دن کا ذکر ہے. یوں سمجھے جیسے کہ فاسٹ فارورڈ کر کے کوئی چیز دکھا دی جا رہی ہو، زندگیوں کا انجام، نتیجہ دکھایا جا رہا ہے، اور جو عقل مند ہوگا اس انجام کو سامنے رکھ کر اور آج عمل کرے گا، اور وہ اس کو اگنور نہیں کرے گا. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، اور وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے. سلام قولم من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ میزبان ہے جنت کا، اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہے گا، ویلکم کرے گا. کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی خوش قسمتی، اور کتنا عمدہ انجام ہے جس کے لیے انسان محنت کرے، مشقت کرے. اس کے برعکس وامتاز الیوم ایہا المجرمون، اور اے مجرمو آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. تصور کریں کہ یہ میں ہی ہوں، اور مجھ ہی سے کہہ دیا گیا کہ آج اے مجرم آج تم الگ ہو جاؤ، ہم کیا کر لیں گے اس وقت؟ تو کیوں آج جب ہم زندہ ہیں تو ہم کیوں جرائم کریں، ہم کیوں گناہ کریں، ہم کیوں اپنے رب کو ناراض کریں؟ جب یہ انجام دکھا دیا اللہ نے تو کیوں نہ اس انجام کو سامنے رکھ کر آج ہم عمل کریں؟ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ کہ اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا، اللہ نے عقل دی، حواس دیے، شریعت کی نعمت دی، کتاب نازل فرمائی، رسول بھیجے، وارننگز دی، خبردار کیا، خوشخبریاں بتائیں، انجام پہلے سے تمہیں بتا دیا، اور پھر بھی تم شیطان کے جھانسے میں آ گئے؟ تم نے پھر بھی سبق نہ سیکھا؟ تم نے پھر بھی سیدھا راستہ نہ اختیار کیا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جبلن کا لفظ بڑا اہم ہے۔ جبلن کہا جاتا ہے انسٹنکٹس کو۔ جب انسان صرف اپنی حیوانی جبلت پر، اینیمل انسٹنکٹس پر زندہ رہتا ہے اور اپنی فطرت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ شیطان کے لیے ترنے والا ہوتا ہے، اور بطن اور فرش کی خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں بہت سے گناہ جو ہے وہ شیطان کروا دیتا ہے۔ ہاذہ جہنم اللتی کنتم توعدون، یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کی وجہ سے اب تم اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے۔ صحیح عقیدہ ہونا بہت ضروری ہے، صحیح علم ہونا بھی بہت ضروری ہے، لیکن صحیح عقیدہ اور صحیح علم رکھنے کے باوجود اگر عمل نہ صحیح ہوا تو نجات نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے کہ منہ پر تو یہاں پر مہر لگا دی جائے گی قیامت کے دن کہ ہم کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم تو کہتے رہے، نہیں، دیکھنا یہ ہوگا اس دن کہ اس کلمے پر عمل کتنا ہوا، ہاتھ پاؤں نے گواہی دی تھی اس کلمے کی، یا زبان نے کچھ کہا اور ہاتھ پیروں اور عمل نے اس کلمے کو جھٹلا دیا تھا، اپنی زبان کی تکذیب کر دی تھی ہاتھ پیروں کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا خالی عمل دیکھے جائیں گے، ہاتھ پیر بولیں گے کہ کیا کیا تھا۔ اسی طرح جب ہم صحیح عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس صحیح علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آخرت کا صحیح علم ہم کو نہیں ہوگا تو ہم پھر غلط رخ پر اپنی محنت کو ڈال دیں گے، ہم صحیح عمل بھی نہیں کر سکیں گے اور ہماری ساری محنت بھی غلط رخ کے اوپر پڑ جائے گی، نتیجے میں ہم خسارے ہی میں رہیں گے۔ تو صحیح علم بھی بہت ضروری ہے اور صحیح عمل بھی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا؟ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، تو کیا ان کو عقل نہیں آتی؟ بڑھاپے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ حالتوں کو دوسری پانچ حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہو فائدہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، تندرستی کو بیماری سے پہلے، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ ارذل العمر، بڑھاپا آ جائے گا، سیکنڈ چائلڈ ہڈ، تب تو کچھ بھی نہ کر سکیں گے، تو کیوں نہ اسے پہلے پہلے ہی انسان اپنے اعمال درست کر لے، جو زندگی کی مہلت ہے اس کو بہترین جگہ کھپا دے اور لگا دے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو برائی سے روک دیتی ہیں، ایک تو ہے بڑھاپا، تو ہم اس کا انتظار کیوں کریں، اور دوسرا ہے اسلام، اور وہ ہمارے پاس آ چکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل العمر سے بچنے کی دعا مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر، کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں نکمی عمر کو پہنچ جاؤں، کہ انسان بالکل ہیومن ویجیٹیبل بن کر رہ جائے اور کچھ اس کو علم نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وما علمناہ شعر وما ینبغی لہ، ہم نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ افلا یشکرون، تو پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ شکر کا بھی ذکر ہم پڑھ رہے ہیں۔ شکر گزاری جنت میں داخلے کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ جو شخص ناشکرا ہوتا ہے، شکر گزار نہیں ہوتا، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور کرے گا بھی کیا جنت میں جا کے؟ دنیا میں آپ کچھ بھی اس کو دے دیں، اس کو وہ کافی لگتا ہی نہیں، شکایتیں ہی شکایتیں رہتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس قابل تھا وہ تو مجھ کو ملا ہی نہیں، میری چاہت سے بہت کم ہے جو مجھے ملا۔ جنت میں ایسا شخص اگر چلا گیا اور وہاں اس نے جنت کو دیکھا اور چاروں طرف نظر دوڑائی تو کہے گا، لو بس یہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیوں اس کو جنت میں ڈالے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ زبردست حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تو جو حقیقی اللہ ہے ہمارا، وہ تو اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کی نگہبانی کرتا ہے، اور جو انسان معبود بنا لیتے ہیں تو ان کی نگہبانی تو انسانوں کو کرنی پڑتی ہے۔ بت ہوتے ہیں، اگر ان کی جھاڑ صفائی رینوویشن نہ ہوتی رہے تو ان کے اوپر کائی لگ جاتی ہے اور مکھیاں بھنکنے لگتی ہیں ان کے اوپر اور ٹوٹنے پھوٹنے لگتے ہیں بےچارے۔ تو انسان اپنے معبودوں کو بناتے ہیں اور سنبھالتے ہیں، تو الٹی ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے، جبکہ اللہ وہ تو نگران ہے اپنے بندوں کا، وہ تو بندوں کو سنبھالتا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ آپ دیکھیں، پیٹ میں ہوتا ہے بچہ جب ماں کے، تو کیسی عاجزی کی اس کی حالت ہوتی ہے، کیسے اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں اور سر جھکا ہوتا ہے، فیٹس جو فیٹل پوزیشن ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی آتا ہے تو سجدہ کرتا ہوا ہی آتا ہے، اور اس کے بعد کیا اکڑ آتی ہے، اللہ بولنا سکھاتا ہے اور اللہ ہی کے بارے میں بحثیں شروع کر دیتا ہے۔ خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ کہیے، انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ روشن کرتے ہو، یعنی ایندھن کا کام لیتے ہو اسے۔ ابھی ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا ہونا، جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئی تب بھی لوگ سمجھ گئے کچھ اس طرح کے درخت تھے کہ جن کو آپس میں رگڑ کر اور ان کی ہری بھری ٹہنیوں سے بھی آگ برآمد اور شعلہ برآمد کر لیا جاتا تھا۔ آج 1400 سال بعد کا انسان جب آیت کو پڑھتا ہے اور سائنس کی روشنی میں پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فوسل فیول کی بھی تو بات کی جا رہی ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس آج ذخائر ہیں فیول کے، کوئلہ مثال کے طور پہ، وہ کوئلہ کیا ہے؟ یہ درخت ہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے کروڑوں سال پہلے زمین کے اندر ان کو دفن کر دیا، ان کے اوپر پریشر پڑتا رہا اور یہ کوئلے کی شکل میں آج ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ یا یہ جو درخت ہمارے سامنے ہیں، انہیں سے تو آکسیجن پروڈیوس ہوتی ہے، اور اگر آکسیجن نہ ہو تو آگ نہیں جل سکتی۔ تو بہت سے اس میں اشارے ہیں جو کہ پائے جا سکتے ہیں، جو ایمان لانا چاہیں تو واقعی قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اس کو پڑھ لے، ہدایت پا جائے گا۔ ہر انسان سے اس کی ذہنی سطح کے مطابق قرآن بات کرتا ہے، اس کی طلب کے مطابق بات کرتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے؟ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ تو جب جانا ہی ہے، پلٹنا ہی ہے، تو کیوں نہ بھرپور تیاری کے ساتھ انسان پلٹے؟ جب دنیا سے ڈیٹیچ ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ابھی دلی رابطہ اپنا ہم دنیا سے منقطع کر لیں اور اپنا ذہنی اور دلی رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، دنیا سے ڈیٹیچ کر کے اپنے آپ کو اور اپنے رب سے اٹیچ کر لیں خود کو۔ اب دیکھیں، ایک سوال ہے، کوئی یہ بتائے کہ ہم سورہ یاسین کو عبرت کی نگاہ کے بجائے، ہدایت کی نگاہ، ہدایت کے حصول، ہدایت کی طلب کے بجائے، سبق سیکھنے کے بجائے، ہم اس کو ساتھ مبین سے کیوں پڑھتے ہیں اور ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سورت الصافات مکی سورت ہے۔ صافات کا مطلب ہوتا ہے صفے باندھنے والے۔ صفے باندھنے والیاں دراصل مطلب ہے، لیکن چونکہ فرشتوں کا ذکر ہے، صفے باندھنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم۔ صف کا ذکر آ رہا ہے، لائنز بنانے کا۔ لائن سے ہی، قطار باندھنے سے ہی انسان کے دماغ میں تصور آتا ہے نظم اور ضبط کا، آرگنائز ہونے کا، ڈسپلنڈ ہونے کا۔ مہذب قومیں لائنیں بناتی ہیں، قطار بناتی ہیں۔ قطار وہ بناتا ہے جو دوسرے کو اس کا حق دینا چاہے، اور جو دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتا ہے وہ دھکم پیل کرتا ہوا، حالانکہ بعد میں آیا لیکن دھکے دیتا ہوا، وہ آگے نکلنا چاہتا ہے۔ تو اس طرح وہ پہلے آنے والے کا حق مار لیتا ہے۔ یہ حق تلفی کی نشانی ہے، دھکے دے کر آگے نکلنا یا لائن نہ بنانا۔ نظم و ضبط اور ترتیب اللہ کو بہت پسند ہے۔ پانچ وقت مسلمانوں کو قطار بنانے کی، صف بنانے کی پریکٹس کروائی جاتی ہے۔ شروع میں جب ہم مسجد جاتے تھے تو بہت عجیب لگتا تھا کوئی اگر کہے کہ صف بناؤ، پھر پتا چلا کہ باجماعت نماز کے لیے جڑ کر کھڑا ہونا انتہائی ضروری ریکوائرمنٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اہتمام فرماتے کہ لوگ بالکل جڑ کر اور سیدھے کھڑے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں؟ وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ پیوست یعنی جڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بیچ میں جگہ نہیں چھوڑتے۔ تو مسلمانوں کو بھی صف بنانے کی پریکٹس کرائی گئی ہے، لیکن افسوس کے ساری دوسری غیر اقوام نے تو یہ چیز لے لی، اڈاپٹ کر لی، اور آج مسلمان ہی لائن بنانا بھول گئے ہیں۔ اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو آپ دیکھیں، کبھی ڈاکٹر کے ہاں جانا ہو اپوائنٹمنٹ لینے، یا کوئی ٹکٹ کے کاؤنٹر کے اوپر ہو، کوشش یہ ہوگی بعد میں آنے والے کی کہ میں پہلے اپنا کام کر لوں۔ اور اس کو کوئی بہت عقل مندی کی یا کوئی بہت ہی پراعتماد ہونے کی دلیل سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے بے وقوفوں کی طرح انتظار تھوڑی کیا۔ پتا ہے میں سب سے اینڈ میں گئی تھی، سب سے پہلے کام کروا لیا۔ نہیں، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں، حق مار لیا نا۔ کوئی پہلے آیا، وہ شریف انسان تھا، اس نے آپ کی کوہنی مارنے کا برا نہیں مانا، جگہ دے دی آپ کو۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھا کام کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ ہوگا، اس کا بھی اللہ تعالی حساب لے گا کہ تم نے کیوں حق تلفی کی تھی کسی کی۔ فزاجراتی زجرا، پھر قسم ان کی جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں۔ یہ بھی فرشتوں ہی کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ وہ فرشتے جو ڈانٹتے ہیں کافروں کو جب ان کی جان نکالتے ہیں، یا جب وہ عذاب لے کر آتے ہیں کسی قوم پر، یا جب وہ بادلوں کو ہکاتے ہیں۔ فتالیاتی ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو زینت کی بھی بات کی گئی، لیکن زینت بھی اللہ تعالی کی ابس نہیں ہوتی، بلا وجہ بے مقصد زینت نہیں ہوتی۔ نمائشی زینت اللہ تعالی نے اختیار نہیں کی، زینت اپنی جگہ لیکن با مقصد۔ شیطانوں کو مارنے کے لیے ہتھیاروں کا کام بھی دیتے ہیں یہ کواکب. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. یہ شیاطین ملائے اعلی کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے. اب ان سے پوچھو، ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ انا خلقناہم من طین لازب، ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا ہے. بل عجبتا، آپ اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو رہے ہیں اے نبی، آپ تو اللہ کی عظمت کے قائل ہو رہے ہیں. بل عجبتا و یسخرون، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ہی چیز کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور کسی کے لیے گمراہی کا، اپنے اپنے رجحان کے حساب سے، اپنی اپنی نیت کے حساب سے. وہی غذا، وہی شوگر کسی کو طاقت اور توانائی دیتی ہے چینی، اور وہی چینی کسی کے حق میں زہر بن جاتی ہے. تو جو بیمار ہوتا ہے اس کے حق میں قرآن کی آیات بھی بیماری ہی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. اور جس کا ایمان، جس کا دماغ، جس کا دل پرورٹیڈ نہیں ہوتا، نارمل نیچرل صحت مند ہوتا ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ، جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کو ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں. آپ دیکھیں، جیسے آج کے ہم مثال لیتے ہیں، آج ہم کسی سائنسدان کے سامنے، کوئی ایتھیسٹ قسم کا یا لاخدا قسم کا کوئی سائنٹسٹ ہے، اور اس کے سامنے کہیں کہ یہ جو ستارے ہیں یا جو میٹیورائڈس ہیں، یہ شیطانوں کو مارنے کا کام لیا جاتا ہے ان سے، اس کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ٹھٹے ہی مارے گا، ہنسے گا، کہے گا سپرسٹیشس ہو، اولڈ فیشن، میڈیویل کتاب پڑھتے ہو نا، اس لیے ایسے ہو گئے ہو. تو آج اپنے اتنے سے رتی بھر علم پر اس قدر ناز ہو گیا کہ وہ اللہ کے علم کو حقیر سمجھنے لگ گئے. ہر کتاب بہت عظیم ہے سوائے اللہ کی کتاب کے، ہر آتھر سے متاثر ہوتے ہیں، ہر سائنسدان سے متاثر ہوتے ہیں، ہر مصور سے متاثر ہوتے ہیں سوائے قرآن کے آتھر کے، سوائے کائنات کے بنانے والے کے، سوائے اللہ جو مصور ہے اس سے متاثر نہیں ہوتے. یستسخرون، ٹھٹوں میں اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے. بھلا ایسا کہیں ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اوا آبا اون الاولون، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ اب یہ سوال علمی سوال نہیں ہے، ان کو جواب نہیں چاہیے، یہ دراصل سوال کی شکل میں انکار ہے، تمسخر ہے. او ریلی، او ریلی ایسا ہوگا، یو تھنک سو، یہ انداز ہے ان کا، مذاق اڑا رہے ہیں. قل، کہہ دیجئے، نام، ہاں، وانتم داخرون، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. ان کا انڈگنیفائیڈ بیہیویئر دیکھیے، اور تبلیغ کرنے والی کی ڈگنیٹی دیکھیے، اس کا حلم، اس کا ٹھہراؤ دیکھیے، اور ان کا الڑپن اور ان کا بچپنا اور ان کی میچیورٹی دیکھیے جو مذاق اڑاتے ہیں. مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے دین کی باتوں کا اور دین پر عمل کرنے والوں کا؟ دراصل یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے، سائیکولوجیکل ویپن ہے مذاق اڑانا. مبلغ کو انڈر کانفیڈنٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تمسخر کا بہترین جواب ہمیں بتا دیا گیا، انذار. جو مذاق اڑائے آپ اس کو وارن کر دیجئے، اس میں اپنا دفاع بھی ہے، اپنا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اپنے قدم بھی پھسلنے سے بچ جائیں گے، تو اپنا دفاع بھی ہے اور دوسرے کا بھلا بھی ہے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. ساری اسمارٹ الیک پن نکل گیا ان کا، ساری ان کی علمیت غائب، سارا غرور تکبر ملیا میٹ. وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، اس وقت کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم جزا ہے. جواب دیا جائے گا، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. احشر الذین ظلموا وازواجہم، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو. اب ازواج سے مراد یہاں پر بیوی یا شوہر نہیں ہے، کہ اگر شوہر جہنم میں جا رہا ہے تو بیوی کتنی بھی نیک ہوگی وہ اس کے ساتھ جائے گی، نہیں، یہ بات نہیں ہے. مراد یہاں پر ازواج سے ہم راہی ہیں، لائک مائنڈیڈ پیپل، ہم کہتے ہیں نا برڈز آف ا فیدر فلاک ٹوگیدر، تو یہ ہم ہم خیال قسم کے جو لوگ تھے جو سب اس قسم کی باتیں کر کے دوسرے کی بہت حوصلہ افزائی کرتے تھے اور بولڈ ہونا سمجھتے تھے اللہ کی آیات کو جھٹلانے کو، سمجھتے تھے کوئی ذہانت آزمانے کا یہ میدان ہے کہ قرآن پر اعتراض کیے جائیں اور اللہ والوں پر ہنسا جائے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، ان کو سب کو جمع کر دیا جائے گا۔ وما کانوا یعبدون، گھیر لاؤ سب ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ فہدوہم الی صراط الجحیم، اب ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ اللہ نے دنیا میں صراط مستقیم دکھائی تھی، وہ تو اچھی نہ لگی، تو ٹھیک ہے اب ایک اور ہدایت ہے یہاں پر، جہنم کی ہدایت دے دو ان کو، جہنم کا راستہ دکھا دو۔ وقفوہم، اور ذرا ٹھہراؤ ان کو، انہم مسئولون، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ مالکم، آج کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ لا تناصرون، ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ دنیا میں تو بہت سپورٹ کرتے تھے دوسرے کو، برائیوں پر بڑا بک اپ کرتے تھے، بڑی پیٹ ٹھوکا کرتے تھے کہ واہ بڑا اچھا کام کیا۔ دنیا میں دراصل کوئی برائی پنپ نہیں سکتی، وائڈ اسپریڈ عام نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی اس کو سنبھالنے والے نہ ہوں، جب تک کہ سپورٹ سسٹم نہ ہو۔ کوئی ہے جو برائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، گناہ کا آغاز کرتا ہے، کوئی ہے جو کہ اس برائی کی شہرت کرتا ہے، اشتہار دیتا ہے، ایڈورٹائز کرتا ہے، کوئی ہے جو اس برائی کو پھیلانے کے لیے جگہوں کا انتظام کرتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے جہاں وہ برائی کھلم کھلا کی جا سکے، کوئی ہے جو لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے، بلاوے دیتا ہے کہ آؤ فلاں جگہ یہ کام ہو رہا ہے تم بھی آؤ، تو لوگ اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کوئی ٹکٹ خریدتا ہے، کوئی اسپانسر کرتا ہے، تبھی تو برائی پھیلتی ہے، تو ان سب کو جمع کر لیا جائے گا۔ کیا ہو گیا آج مدد نہیں کر رہے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، او آج تو یہ اپنے آپ کو حوالے کیے دے رہے ہیں۔ اگر آپ سمجھ سکیں، کاش کہ آپ کو عربی آتی ہو اور آپ اس کو ڈائریکٹلی سمجھ سکیں بغیر ترجمے کے، جو نقشہ سامنے آ رہا ہے، کیا تمسخر اڑایا جا رہا ہے ان لوگوں کا کہ واہ بھائی آج کیا ہو گیا، بڑے اوبیڈینٹ بن کے کھڑے ہو، بڑے فرما بردار ہو گئے، تو دنیا میں تو بڑا تکبر تھا، یوں گردن جھٹکا کرتے تھے ہدایت کی بات پر کہ ہم بے وقوف ہیں، آئی ڈو وٹ آئی پلیز، تمہارا تو نعرہ یہ تھا، تو آج بڑے فرما بردار بن گئے۔ ایسی فرما برداری اگر دنیا میں کی ہوتی تو آج یہ انجام نہ ہو رہا ہوتا، آج جنت میں عیش کر رہے ہوتے، لیکن آج اور اب فرما بردار بن رہے ہو، فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے۔ وہ اقبلا بعضهم علی بعض یتساءلون، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے، کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود سرکش لوگ تھے، آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ جہنم کا جب بھی ذکر آئے گا آپ نوٹ کریں، لڑائی جھگڑے کا ذکر ضرور آئے گا، اتنا لڑیں گے جہنم، اتنی لان تان، لانت، ملامت، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں، یہ سب جہنم کا نقشہ ہے جو کہ کھینچا جا رہا ہے۔ ہر طرح کا عذاب ہے جہنم کے اندر، جسمانی بھی، نفسیاتی بھی، جذباتی بھی، تمام طرح کے عذاب جمع ہو گئے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تو تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے، یعنی وہ اس برے انجام سے محفوظ رہیں گے۔ اب آگے بھی سورہ صافات میں مخلص لفظ بار بار آئے گا، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ مخلص لفظ خلوص سے بنا ہے، اس کا روٹ یعنی کہ بنیاد میں جو لفظ ہے وہ خلوص ہے، نیک نیتی، گڈ انٹینشن، سنسیئرٹی، نیت میں خلوص ہو، وہ شخص اب مخلص ہے۔ مخلص کا لفظ ہم آگے پڑھیں گے سورہ صاد میں، مخلص رسول سب کے سب مخلص تھے، ان کی نیت بہت پاکیزہ، بہت اچھی، تو جس کی نیت کے اندر خلوص ہے وہ مخلص ہے۔ لیکن مخلص ہونا، نیت کا خالص ہونا، یہ کافی نہیں ہے، شیطان کو تو ایسے پاکیزہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جنہوں نے اپنی نیت بالکل خالص کر لی ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنے کی، اور اگر ان کے سامنے صحیح طریقہ نہیں آتا بس اب وہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور وہ نیکیوں کے نام پر ان سے ایسے ایسے کام کرا لیتا ہے کہ جس کا ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی اچھی نیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اگر ہماری نیت اچھی ہے تو سمجھ لیں کہ ہم پرائم ٹارگٹ ہیں شیطان کے لیے۔ بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کہیں ہماری اس نیک نیتی کی دولت کو وہ اپنے کاموں کے اندر انویسٹ نہ کروا لے۔ تو مخلص ہونے کے ساتھ ساتھ اگر نجات ہمیں چاہیے تو مخلص ہونا بھی ضروری ہے، جس کا یہاں ذکر ہے مخلصین۔ اور مخلص ہونے کے لیے پھر طریقہ درست ہو، اللہ کی پسند کے مطابق عمل کیا جائے جو کہ شریعت کا راستہ ہے۔ تو ہدایت دو چیزوں کا مرکب ہے، اچھا ارادہ اور صحیح طریقہ۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، آپ کو کسی کے گھر جانا ہے، پوری آپ کی نیت صحیح ہے، بالکل آپ نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے کہ آپ فلاں کے گھر جائیں گی، اچھی نیت سے تو آپ نہیں پہنچ سکتی۔ اگر آپ کو راستہ نہیں پتا تو آپ نہیں پہنچ پائیں گی اپنی اچھی نیت کے باوجود۔ آپ کی پوری نیت ہے، آپ نے پکا ارادہ کیا ہے کہ آپ کو فلاں ڈش پکانی ہے، آپ کو مثال کے طور پہ قورمہ پکانا ہے، آپ کی اچھی نیت سے جو ہے وہ پلاؤ نہیں پک جائے گا نہ قورمہ، جب تک آپ کو طریقہ نہ پتا ہو۔ اسی طرح اچھی نیت سے ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ صحیح طریقہ نہ پتا ہو، اور اچھی نیت کے ساتھ جب شیطان کے ہتھے انسان چڑھتا ہے تبھی بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ نیکیوں کے نام پر ایسے ایسے کام جو کبھی نبی نہ بتائے نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہوں۔ تو مخلص ہونے کی دعا کیا کیجیے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، یطاف علیہم گردش کرائے جائیں گے، یعنی سیلف سروس نہیں ہے، اگر کوئی چیز مفت مل رہی ہے تو ہم خود اٹھ کر لینا بھی گوارا کر لیں، وہ بھی برا نہ لگے، لیکن نہیں، یہ جنت ہے، یہ کوئی دنیا کا عام ریسٹورینٹ نہیں ہے، یہاں تو باقاعدہ سرو کیا جائے گا ان کو، اور ان کے بلانے کا انتظار بھی نہیں کیا جائے گا، پہلے ہی غلام اور ان کے نوکر ان پر گردش کرتے رہیں گے بہترین مشروبات لے کر۔ تو انداز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل انداز جو ہے وہ شراب کی مجلسوں کا سا ہے، لیکن وہ شراب نہیں ہوگی دنیا والی، بلکہ کیسی ہوگی؟ بیضاء لذت للشاربین، چمکتی ہوئی جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ ان کے جسم کو کوئی ضرر ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، یعنی نہ ہینگ اوور ہوگا، نہ بو آئے گی، ڈرنک ہو کر نہ بہکیں گے اور نہ عجیب و غریب اپنا تماشا بنائیں گے۔ اور دنیا کی شراب میں تو یہ ساری باتیں موجود ہوتی ہیں۔ الکوہل کو نمبر ون اینیمی آف سویلائزیشن کہا گیا ہے، انسانیت کا سب سے بڑا دشمن اس وقت شراب ہے، ذاتی طور پر بھی صحت کو بہت خراب کرتا ہے، دانتوں میں بہت تیزی سے خرابی آتی ہے، گمز خراب ہو جاتے ہیں، کرونک انفلمیشن اور انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر پیٹ کا کینسر بھی ہوتا ہے، اس سے سب سے برا اثر تو لیور پر جگر پہ پڑتا ہے، لیور سروسز بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ لیور جو ہے وہ صرف الکوہل کو جسم سے نکالنے پر اپنی ساری توجہ مرکوز کر دیتا ہے اور باقی کاموں کا اس کو وقت نہیں ملتا، لہذا جگر کے صحیح کام نہ کرنے سے خون بھی نہیں بن پاتا، انسان انیمک ہو جاتا ہے، امیون سسٹم قوت مدافعت کمزور پڑ جاتی ہے۔ پریگننسی میں کوئی اگر عورت شراب پیے تو بچے کی جسمانی اور ذہنی صحت پر اثر پڑتا ہے، وہ ذہنی جسمانی طور پہ کمزور ہو سکتا ہے۔ پینے والوں پر بھی اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جھریاں بہت زیادہ پڑتی ہیں۔ آپ کبھی کمپیئر کریں بوڑھی عورت جو کہ شرابی ہے اور ایک بوڑھی عورت جو کہ ہمارے معاشرے میں ہے، ہمارے ہاں بڑھاپے کے ساتھ آپ دیکھیں شکلوں کے اوپر کتنا نور آ جاتا ہے، اور ان کے ہاں دیکھیں ان کے ہاں بہت زیادہ جھریاں پڑتی ہیں، رنکلز بہت پڑتے ہیں، نہ صرف رنکل بلکہ آواز بھی بہت بھاری ہو جاتی ہے شراب نوشی کی وجہ سے، اور پھر مار پٹائی، قتل و غارت گری، اس کے فیکشن فگرز تو آپ کو کہیں سے بھی مل سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی شراب نہیں ہوگی، بہترین مشروب ہوگا اور ساتھ میں بہترین کمپنی۔ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِعِينَ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ عربوں کے ہاں بہت مشہور تشبیہ ہوا کرتی تھی، کسی بھی چیز کے پریشس ہونے کے لیے، قیمتی ہونے کے لیے وہ یہ تشبیہ دیا کرتے تھے۔ تو قاصرات و طرف کی بات کی جا رہی ہے، پہلے حیا کی تعریف کی گئی ہے اور خوبصورتی کی تعریف بعد میں کی گئی، با وقار شریف حسن کی بات کی جا رہی ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ اب جنت ہے نا، اب کام کر تو کچھ ہے ہی نہیں، یہاں پر نہ کام ہے نہ کاج ہے، بس بیٹھے ہیں اپنے مسندوں پر اور جام پی رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور گپ شپ ہو رہی ہے، ریلیکسیشن ہی ریلیکسیشن۔ اب گپے لگائیں گے، پوچھیں گے اچھا بتاؤ تم کیا کرتے رہے، کیا ہوتا رہا۔ قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرے ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی۔ مراد یہ ہے کہ جو ہی وہ یوں باتیں کریں گے ایک دم ان کی خواہش پوری ہوگی اور دکھا دیا جائے گا اس شخص کو۔ قال هل انتم مطلعون، پوچھا جائے گا کیا تم دیکھنا چاہتے ہو۔ فطلع فرآه في سواء الجحیم، وہ صاحب پوچھا جائے گا کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں۔ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اسے خطاب کر کے کہے گا، اللہ کی قسم تو مجھ کو تباہی کرنے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ جنتی پوچھیں گے کہ بس دیکھیں اب تو کوئی موت ووت تو نہیں آنے والی نا، وہی موت آ چکی جو پہلے آئی تھی۔ الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين، جو موت ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب تو نہیں ہونا۔ ان هذا له الفوز العظيم، یقینا یہ عظیم الشان کامیابی ہے، فوز العظیم۔ لمثل هذا فليعمل العاملون، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ چیلنج اللہ کی طرف سے، کہ کوئی تمہیں چیلنج قبول کرنا ہے، کوئی ٹارگٹ زندگی میں سیٹ کرنا ہے تو جنت کے حصول کو تو زندگیوں کا مرکز محور بنا لو، تمہارا لاک آن ہو جانا چاہیے جنت کے حصول کے اوپر۔ کیا تم نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے میڈلز اور چھوٹے چھوٹے ٹائٹلز اور ریکگنیشن کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیا ہے؟ کہاں کھپا رہے ہو اپنے اوقات، کس چیز میں اپنے آپ کو کنورٹ کر رہے ہو؟ کوئی گھر، کوئی اسٹیٹس، کوئی پریسٹیج، کوئی سوشل پوزیشن، کوئی لوگوں کی نظروں میں بلند ہو جانا، کوئی فریج خرید لیا، کوئی گاڑی خرید لی، کوئی شان و شوکت دکھا دی، بہت سستا بیچا اپنے آپ کو، اس سے بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اگر کہیں کھپانا ہی ہے اپنے آپ کو تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ، بہت حقیر قیمت نہ وصول کرو تم اپنے بدلے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کا ذہن محدود ہوتا ہے دنیا تک، جب دنیا بہت اس کو میگنیفائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے تو محدود ہے نا، بہرحال کتنا بھی ہم بڑا اس کو سمجھیں، تو جب محدود دنیا تک اپنے آپ کو لمٹ رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ذہن بھی محدود ہو جاتا ہے، مینٹل ہورائزنز بھی نیرو ہو جاتے ہیں۔ اور جب قرآن کے ساتھ انسان اپنی دماغ کو جوڑ لیتا ہے، یاد ہے شروع میں ہم نے بات کی تھی، اپنی عقل کو کنیکٹ کر لیتا ہے قرآن کے ساتھ، ایک دم لگتا ہے کہ ایک پینوراما کھل گیا اس کے سامنے، وسعت آ گئی ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دنیا ایک چھوٹا سا قید خانہ ہے، ایک قید خانے کی کھڑکی میں سے ہم کوئی باہر کی دنیا دیکھ رہے ہیں، بڑی حسین، اتنی محدود، اتنی تنگ ہے یہ زندگی۔ اور جب انسان قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کو وہ وسیع کائنات اور وہ وسیع جنت نظر آتی ہے، پھر وہ اصل میں براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، اصل میں پھر اس کے ذہنی وسعت جو ہے اور ذہنی ہورائزنز اس کے کھلنے شروع ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے ایمز اور ہائی اچیور بننا چاہتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے لیے چاہیے کہ لوگ کام کریں۔ اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم ایک خاص قسم کا درخت ہوتا تھا عرب میں، اتہامہ کے علاقے میں آج بھی ہوتا ہے، مزہ بہت تلخ ہے اور بو بہت ناگوار ہے، اور توڑنے پر اس میں سے دودھ کا سا رس نکلتا ہے کہ جسم کو لگ جائے تو ورم آ جاتا ہے اس کے اوپر، شاید تھوہر یا کیکٹس ہم کہتے ہیں اسی قسم کی کوئی چیز ہے۔ تو جو چیز اتنی بدمزہ، اتنی کڑوی اور اتنی بری ہو، وہ جب کھانے کو ملے تو کیا حال ہوگا؟ فرمایا انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہو جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ کر دے۔ تو سوچیں اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہو، کھائے دن رات وہی کھائے. ایک مچھلی کا کانٹا گلے میں پھنستا ہے تو ہماری جان نکل جاتی ہے، کہاں وہ کانٹے ہی کانٹے جو کھانے کو دیے جائیں. یہ وہ لوگ ہیں نا جن کو کہ قرآن ہضم نہیں ہوتا تھا. تو ٹھیک ہے زقوم کھائیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور چیز پیے گا اسے تینت الخبال پلایا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا، تینت الخبال کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ. تو کسی کو دیکھ کر ڈرنک کرتا ہو یہ مت سمجھے کہ بڑا ایلیٹ ہے. یہ افسوس ہے ہمارے معاشرے کی حالت پر کہ جو جتنا قرآن سے دور، جو جتنا گناہوں میں ملوث، اتنا ہی وہ باعزت ہو گیا. جیسے جو جتنے ریٹارڈیڈ ہوتے ہیں نا ان کے لیے خاص لفظ استعمال کرتے ہیں، اسپیشل چلڈرن، وہ تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ہاں ہو یہ گیا کہ جس کی روح جتنی ریٹارڈیڈ ہے وہ اتنا ہی اسپیشل، اتنا ہی اعلیٰ، اتنا ہی ایلیٹ. اور اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے طبقے کے اندر موو کرنے کے لیے آپ کو بہت سے اللہ کے احکامات توڑنے ہوتے ہیں، ورنہ وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں، وہ آپ کو ایکسیپٹ نہ کریں، آپ ان کو ریجیکٹ کر دیجئے، یا آپ کم از کم ان کی اصلاح کا کام تو شروع کیجئے. اس کے حال پہ مت چھوڑیے ان کو، کیا انجام ہوگا ورنہ. انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑائی چلے جا رہے ہیں. جیسے ارج ہوتی ہے نا، یہرعون، اندر سے کوئی چیز ارج کر رہی ہے ان کو، دوڑا رہی ہے اس راستے کے اوپر، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو ان تنبیہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں، إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. دعا کریں اللہ کے ہمیں ان بندوں میں شامل کر لے. اب ان چند مخلص بندوں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف اور توصیف چھوڑ دی. سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. سلام ہے نوح علیہ السلام پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. آپ دیکھیے یہ سلام کی جو بات ہے نا، دنیا میں ہم نہیں دیکھتے کہ فلاں کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی اور فلاں کو یوں سلامی دی گئی اور پھر پریڈ ہوتی ہے اور وہ پریڈ کرتے ہوئے گزرتے ہیں اور اتنا اسمارٹ طریقے سے وہ سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی امپریسو یہ چیزیں ہیں نا. تو یہ سلامی، یہ دیکھیں کس پر ہے، نوح علیہ السلام، اللہ سلام بھیج رہے ہیں. کیا عزت ہے، کیا آنر ہے ان کے لیے، لیکن دنیا میں نہیں تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کی ایلیٹس نے ان کو بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا، کہا تھا کہ تمہارے پاس تو گھٹیا طبقے کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ہم نہیں آتے تمہارے پاس. تو آج وہ تو پتہ نہیں کس جہنم کے گڑھے میں پڑے ہیں، لیکن نوح علیہ السلام کے لیے سلام ہی سلام. تو آخرت کا درجہ ہمیشہ سامنے رکھیے، وہاں سلامتی چاہیے، وہاں ایلیٹ بننے کی کوشش ہمیں کرنی ہے. دنیا کے سٹینڈرڈز کو رہنے دیں، چینج کرنے کی کوشش ضرور کیجئے. چینج نہیں ہوتے تو آپ ان کے حساب سے اپنے آپ کو مت بدلیے. مومن کا تو ایک ہی معیار ہوتا ہے اور وہ ہے مخلص ہو جانا، بس پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر چلنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آئے. پھر قلب سلیم کی بات آ گئی. قلب سلیم، ایسا دل جو کہ دوسروں کے دل کو بھی سلیم دیکھنا چاہے. اس کی تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ ہو کہ کاش کے سب لوگوں کو بات سمجھ آ جائے، سب آ کر اس قرآن سے جڑ جائیں اور اس پر عمل شروع کر دیں. آ کر تو دیکھیں، اس کی مٹھاس کو محسوس تو کریں. چکھے بغیر ریجیکٹ کر دیا، آزمایا نہیں اور کہہ دیا کہ نہیں اچھا نہیں ہے، چکھے تو دیکھیں. ایک دفعہ اس کا چسکا لگ جائے پھر دنیا میں کچھ اچھا لگ نہیں سکتا انسان کو. سلیم دل، ایسا دل جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، نیکیوں کی تڑپ ہو، طلب ہو، تمنا ہو، گناہوں پر، برائیوں پر کڑتا ہو، نہ صرف اپنی بلکہ دوسروں کی بھی. دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا عظیم نہ ہو اس کی نظروں کے اندر، اس کے دل میں نہ بڑی ہو دنیا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہمیں ملتا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جیسے ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک دل میں دنیا اور آخرت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اذ قال لابیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اب دیکھیں یہ ہے قلب سلیم کا لازمی نتیجہ۔ پہلے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس راستے پر پائے، ہم تو وہی کریں گے، یہ ہماری فیملی ٹریڈیشنز ہیں۔ بڑا غرہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو اپنی خاندانی وجاہت کے اوپر، کہتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ خاندان سے ہیں، ہماری ٹریڈیشنز بہت اعلیٰ ہیں اور ہم چھوڑ نہیں سکتے اپنی ٹریڈیشنز کو۔ یہ قلب سلیم کی نشانی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس قلب سلیم تھا، جب انہوں نے اپنے خاندان والوں کو گمراہ دیکھا فوراً ان کی ہدایت کی فکر کی، آنکھ بند کر کے ہر رسم کو ہر رچول کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی ہدایت چاہی اور کہا کہ تم کس کی عبادت کر رہے ہو، اِفکن آلہتن دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، فما ظنکم برب العالمین، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، یعنی تم نے اللہ کو نعوذ باللہ کیا کمزور اور گھٹیا سمجھا، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، یا یہ نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ کی عظمت کو چھوڑ کر اور خاندانی عظمت کو بلند کرتے ہوئے تم نے سوچا نہیں کہ اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، کیا سمجھا تم نے اللہ کے بارے میں، پکڑے گا نہیں۔ فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا آپ لوگ بولتے بھی نہیں، اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے، اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین، انہوں نے کاروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا۔ یہ جہالت کا ایک مظاہرہ دیکھ لیجئے یہاں پر، کہ بت بچ جائیں انسانی جان جاتی ہے تو جائے، بتوں کو بچایا اور ایک جیتے جاگتے انسان کو آگ میں پھینک دیا اٹھا کر۔ تو جہالت یاد رکھیں کہ ایک جہالت ہے جو کہ زمانہ تھا، زمانے جاہلیت، وہ تو گزر گیا، ایک ہے نظریاتی آئیڈیولوجیکل جہالت، وہ ابھی تک بھی چل رہی ہے اور اس کا مقابلہ اسلام سے ہوتا رہتا ہے۔ یہ کتاب ہے دا کلچرل سائڈ آف اسلام، مامڈو پکتھول کی لکھی ہے، اگر آپ کو ملے تو آپ ضرور ہی مطالعہ کیجئے گا۔ یہ لکھتے ہیں، ایک تو انہوں نے لکھا یہ ہے کہ دا کلچر آف اسلام ایمڈ ناٹ ایٹ بیوٹیفائنگ اینڈ ریفائنگ دا ایسیسریز آف ہیومن لائف، اٹ ایمڈ ایٹ بیوٹیفائنگ اینڈ ایگزالٹنگ ہیومن لائف اٹ سیلف، کہ اسلام تو انسانی زندگی کو خوبصورت کر دیتا ہے، اسباب پر توجہ نہیں دیتا۔ پھر انہوں نے لکھا ہے سم آف یو ول نو ڈاؤٹ ریمبر اے ڈسکشن ان دا انگلش پریس سم ایئرز اگو، یہ کتاب 1927 کی لکھی ہوئی ہے۔ تو کچھ عرصے پہلے کہتے ہیں اخباروں میں ایک سروے ہوا تھا، ایک سوال پوچھا گیا تھا، یعنی میں آپ کو تھوڑا بہت ٹرانسلیٹ بھی کر کے سناتی جاتی ہوں، کہ سپوز اے فیمس اینڈ ویری بیوٹیفل گریک اسٹیچو یونیک آف اٹس کائنڈ اینڈ دیئر فور ار ریپلیسبل از ان دا سیم روم وتھ اے لونگ بیبی، کہ ایک بہت خوبصورت یونانی مجسمہ ہے، یونیک ہے، بالکل انمول ہے، وہ ایک کمرے میں ہے اور ایک بچہ بھی کمرے کے اندر ہے، اٹ از ان دا سیم روم وتھ اے لونگ بیبی اینڈ دا روم کیچز فائر، اب کیا ہوتا ہے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے، اٹ از اونلی پاسبل ٹو سیو ون اور دی ادر، کسی ایک ہی کو بچانا ممکن ہے، وچ شوڈ بی سیوڈ، کس کو بچایا جائے۔ ویری مینی کورسپونڈنٹس مین آف انٹلیکٹ اینڈ گڈ پوزیشن آئی ریمبر held that the statue should be saved and the child left to perish، کہ آپ میں سے بہت سے پڑھے لکھے لوگوں نے جواب دیا تھا کہ اسٹیچو کو بچاؤ، بچے کو مرنے دو۔ دیر آرگیومنٹ بینگ، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دیٹ ملینس آف بیبیز آر بورن ایوری ڈے، کروڑوں بچے، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، ویئر ایز دا ماسٹر پیسز آف اولڈ گریک آرٹ کوڈ نیور بی ریپلیسڈ، کہ وہ نادر اسٹیچو تو واپس نہیں آئے گا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ خود ریورٹڈ مسلم ہے مامڈو پکتھول، یہ لکھ رہے ہیں، کہتے ہیں دیٹ از اے ویو نو مسلم کوڈ ہیو ٹیکن، یہ کیا ہے چیز انہوں نے کہا، دا ویری لیٹسٹ کلٹیویٹڈ فارم آف آئیڈل ورشپ، بالکل صحیح بات۔ آپ دیکھیں اس واقعے کو جو قرآن نے بیان کیا اور یہ واقعہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، رتی برابر فرق نہیں ہے، وہی چیز ہے، جاہلیت وہ بھی تھی، جاہلیت یہ بھی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جاہلیت جو ہے وہ باعزت سمجھی جانے لگ گئی ہے، تو یہ تو سارا پروژن ہے جو کہ آ گیا قرآن اسی کی کریکشن کے لیے آیا ہے. وقال انی ذاہب الى ربی سیہدین, ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی میری رہنمائی کرے گا. اب یہ چل پڑے, سب جانا پہچانا ماحول, لوگ, رشتے دار, سب چیزیں انہوں نے چھوڑ دیں. پرانا ماحول چھوڑ کر مہاجر نیا ماحول تلاش کرتا ہے صرف اللہ کے بھروسے پر, اور ہجرت ہی انسان کو کامیاب کرتی ہے. ضروری چیز ہے لیکن بہت بڑا چینج ہے, آسان کام نہیں ہے ہجرت کرنا. بالکل آپ دیکھیں جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا ہوگا اسپیس شٹلز کو یا راکٹ جایا کرتے تھے, تو وہ دنیا کے مدار سے, دنیا کے آربٹ سے جب راکٹ باہر نکلتا ہے اس وقت بہت اس کو سخت جھٹکے لگتے ہیں, اس لیے کہ وہ زمین کی گریویٹیشنل فیلڈ سے, زمین کی کشش سے باہر نکل رہا ہوتا ہے. یہ بہت نازک ٹائم ہے, اگر نکل گیا تو ٹھیک ہے, اگر نہ نکل سکا تو پھر وہ واپس نیچے آ کر گرتا ہے اور اس میں آگ لگ جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہم دنیا کی کشش سے نکلنا چاہ رہے ہیں, اللہ کی طرف ہم ہجرت کر رہے ہیں. زمینی خواہشات سے آزاد ہونے میں بڑی محنت لگتی ہے, لیکن ایک دفعہ انسان وہ تھریش ہولڈ کو کراس کر جائے, اب اللہ کی بندگی کے لیے آزاد ہے. نہیں آزاد ہوگا تو آگ میں گرنا مقدر ہوگا. جو لوگ ہجرت کی راہ میں چند قدم اٹھا کر پھر پیچھے لوٹتے ہیں وہ دوسرے بہت سے ہجرت کرنے والوں کا حوصلہ پست کر دیتے ہیں, بہت برا نمونہ بنتے, یہ آثار اچھا نہیں ہے ان کا. لیکن جو کر جاتے ہیں ہمت کر کے, ایک دفعہ چل پڑتے ہیں, مشکلات عبور کر جاتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ مشکلات جو آتی ہیں نا وہ شروع شروع میں آتی ہیں جب انسان ہجرت کر رہا ہوتا ہے, بعد میں تو پھر ایک سے ایک قدم آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. اور ایک جو ہجرت کر گیا وہ بہت سے لوگوں کے لیے نمونہ بن جاتا ہے, ان کی ہمت بندھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو قدموں بھی بہت اچھا, آثار بھی بہت اچھے, ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اور انہوں نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین, اے پروردگار مجھ کو ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو, یعنی کہ صالحین کی کمپنی عطا فرما. اب جا رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کے, ہجرت اور تنہائی یہ تو لازم اور ملزوم ہے, عارضی طور پہ تو یہ دو ساتھی ہوتے ہی ہیں. اور کسی کو بھی تنہا رہنا پسند نہیں ہوتا, تو فوراً کمپنی کی دعا کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے. تو ہم بھی جب ہجرت کریں تو ہم اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ میں نے ہجرت کی ہے, فلاں نوکری چھوڑی, اس سے مجھ کو زیادہ بہتر اور صالح ذریعہ معاش دلا دے, بہتر ماحول دلا دے اللہ, جو ساتھی میں نے چھوڑے, جو شوق میں نے چھوڑے اس سے بہتر ساتھی اور اس سے بہتر شوق مجھ کو دلا دے. تو صالح لوگ ہوں, صالح شوق ہوں ہمارے, اور صالح مصروفیات ہوں, تو پھر کیا چاہیے انسان کو, پھر تو اس کی سمجھیے کہ ہجرت جو ہے وہ مکمل ہو گئی. فبشرناہ بغلام حلیم, اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھ کو صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین, سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اب ان دونوں کی ضروریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر صریح ظلم کرنے والا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَحَارُونَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا, ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں راہ راست دکھائی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے اور ان کا زمانہ 900 BC 900 سال قبل مسیح کا زمانہ تھا. اذ قال لقومه الا تتقون, یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم لوگ تقوی اختیار نہیں کرتے. اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین, کیا تم بعل کو پکارتے ہو؟ یہ بعل ایک بت تھا, انہوں نے اس کی پوجا شروع کر دی تھی بنی اسرائیل میں لوگوں نے. کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو, اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے؟ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا, سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں سوائے ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا ہو. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا علیہ السلام, سلام ہے الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. وَإِنَّ لُوتَ لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے گھروں پر سے گزرتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ وَإِنَّ يُونَسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام, یہ موصل کے قریب ایک شہر ہے عراق میں, ننوا اس کا نام آتا ہے, وہاں یہ بھیجے گئے تھے. اذ ابق الى الفلك المشحون, یاد کرو جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلے, پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی, آخر مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کیا پتا چلا کہ مصائب اور آفتوں سے نکلنے کا بہترین طریقہ تسبیح کرنا ہے, اور کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا گیا. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ تسبیح جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ پڑھی جا سکتی ہے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ, آخر کار ہم نے اس کو بہت بیمار حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا, اور اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا, وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. اب آپ دیکھیں کہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, بار بار یہ بات آئی ہے, اور ہم نے اس کو باقی چھوڑ دیا, یعنی ان کارناموں کا, ان اعمال کا ذکر آیا ہے جو کہ انبیاء نے کیے. تقریباً 9 رسولوں کا ہم نے یہاں پر ذکر پڑھا ہے. اب ان کے نیک اعمال کا ذکر چھوڑنے کے بجائے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کی تاریخ پیدائش اور موت کی تاریخیں بھی تو ہم کو بتا سکتا تھا, جو فلاں ڈیٹ کو پیدا ہوئے, فلاں ڈیٹ کو ان کا انتقال ہوا. لیکن بات کیا ہے کہ کسی کا پیدا ہونا یا اس کا مر جانا اس کو عظیم نہیں بناتا, یہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ کس وقت پیدا کرے اور کس وقت دنیا سے واپس بلا لے. لہذا اسلام میں برتھ اینیورسریز اور ڈیتھ اینیورسریز کی قطعاً کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ایک خاص دن کسی کی عظمت کے تم گن گالو, یہ تو ابس کام ہے نا, یوز لیس کام ہے. اس طرح تو نہ کسی کی رہنمائی ہوتی ہے اور نہ ہی مرنے والے کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے. بلکہ جب لوگ ان نیک اعمال کی پیروی کرتے ہیں جس نے ان لوگوں کو عظیم بنایا تھا, تو خود بھی ہدایت پاتے ہیں اور نیک لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتے ہیں. تو یہاں اسلامک کلچر ہم دیکھ رہے ہیں, اسلام کا مزاج یہ ہے کہ نیک لوگوں کی یاد منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے کاموں کو یاد رکھا جائے, ان کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے, ان کاموں کو یاد رکھیں کہ جن کو کر کے وہ اللہ کے محبوب بنے تھے, جس کی وجہ سے وہ عظیم تھے, تاکہ آئندہ لوگوں کے لیے بھی اس میں رہنمائی رہے اور ان کے نقش قدم بھی تازہ رہیں, محفوظ رہیں, ان پر چل کر لوگ بھی خوبصورت اعمال کی دولت جمع کر سکیں, محسن بن سکیں. تو اسلام کا مزاج رہنمائی کرنا ہے, اسلام کا مزاج سیلیبریٹ کرنا نہیں ہے. لیکن جب امتوں میں بگاڑ آ جاتا ہے تو سیلیبریشنز کی اہمیت ہو جاتی ہے اور رہنمائی سے پھر قوم بے نیاز ہو جاتی ہے. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون, پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے, کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو, دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے, اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ ان آیات سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی کہ انہوں نے مکے والوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں کیوں بنائی اور بیٹا کیوں نہ بنایا۔ دراصل چونکہ خطاب یہاں مکے والوں سے ہے تو ان کی خرابی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنی دیویوں کو وہ یا فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، تو اس سے منع کیا کہ تم یہ کام مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بیٹے کی خواہش ہے اور اللہ بیٹا چاہتا ہے، نہیں۔ جب نصارہ سے بات کی جاتی ہے، عیسائیوں سے بات کی جاتی ہے، تو اس پر بات کی جاتی ہے کہ تم نے اللہ کے لیے بیٹا بنا لیا۔ یاد ہوگا آپ کو سورہ مریم کا جو آخری حصہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح اللہ کو غصہ آیا ہے کہ قریب ہے کہ پہاڑ پڑ جائیں اور سمندر اور آسمان گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا بنایا۔ تو جس سے خطاب ہوتا ہے اس کی ذہنیت کو، اس کی رسومات کو سامنے رکھ کر خطاب کیا جاتا ہے، کوئی یہ بیٹا بیٹی کی ٹسل نہیں ہے یہاں پر۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے، یعنی فرشتوں کا، کہ ہم میں سے ہر ایک کا مقام مقرر ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ان قریب انہیں اپنی اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا ہے کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے آنگن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیجیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، اور دیکھتے رہیے ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اسے بھرپور پیمانے سے اجر ملے، اسے چاہیے کہ مجلس کے آخر میں یہ پڑھ لیا کرے، یعنی آیت نمبر 181 اور 182، 181-182۔ سورت صاد مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ شقاق اور عزت کا ذکر ہے، ایگو، عزت کہا جاتا ہے ایگو کو، انا، اور شقاق ضد، سٹبن ہو جانا، طے کر چکے ہیں کہ بات ماننی ہی نہیں۔ جس میں یہ دو برائیاں موجود ہوں، ایگو پرابلم ہو اور سٹبننس ہو، تو وہ اتنا ہی کفر سے قریب ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد جو تبدیلی انسان کے اندر مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ ضد اور انا ختم ہو جائے۔ قرآن انسان کی نفسیات کو اس طرح نکھارتا ہے کہ وہ بے غرض اور اوپن مائنڈڈ ہو جاتا ہے۔ یہی دراصل میچیورٹی کا سمبل ہے، یہ ایک سائن ہے کہ انسان کے اندر وقار ہے اور ذہنی پختگی ہے۔ اور عزت اور شقاق تو بڑے آدمی کے اندر ہونی نہیں چاہیے، ایڈلٹس میں نہیں ہونی چاہیے، یہ تو چھوٹے بچوں کی صفات ہیں، امیچور ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، اور اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچے سے ضد نکال دیں اور انا نکال دیں۔ تو بالکل قرآن بھی اسی طرح ہماری ٹریننگ، ہماری تربیت کرتا ہے۔ شروع میں انسان جب آتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے ایگو پرابلم ہوتا ہے، ہمیں اپنے کچھ ہونے کا احساس ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں جو مقام ہمیں حاصل ہے اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے۔ قرآن آہستہ آہستہ انا کو دباتا ہے، دباتا ہے، دباتا ہے، اور ہدایت کے راستے میں پہلا قدم انا پر پڑتا ہے۔ انا سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یاد رکھیں، ایگو ایشو، ایگو پرابلم، یہ سب سے بڑا ایشو ہے ہدایت کے راستے میں۔ جس نے اپنی انا کو جھکا دیا اپنے رب کے آگے، بس اب آگے کی سب منزلیں آسان ہیں۔ بیرونی رکاوٹ انسان کو نہیں روکتی، اندرونی رکاوٹ روک دیتی ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے، یہ ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وانطلق الملا منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد، اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات۔ انزل علیہ ذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کو اگر اپنا کوئی امبیسڈر بنانا تھا، اپنا کوئی پیغامبر بنانا تھا، تو ہم سرداروں میں سے کوئی چنتا، کیا یہ مکے کا یہ یتیم ہی رہ گیا تھا؟ یہ ان کا انداز تھا۔ وہ سمجھ نہ پائے کہ دنیاوی دولت اور ایمان کی دولت میں کتنا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے جب چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیب نہیں دیکھتا۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، پھر سلیکٹ کر لیتا ہے۔ تو بات کیا ہے، کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اصل بات یہ ہے یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا ہے۔ کیا تیرے داتا اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں، یہ تو گروہوں میں چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، جب تھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، اور سچ ہوئی میری سزا، یعنی اللہ کی سزا ان پر آ گئی۔ یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی سے دے دے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے جو بہت قوتوں کے مالک تھے۔ داؤد علیہ السلام میں بہت سی خوبیاں جمع ہو گئی تھیں، جسمانی طور پر بھی بہت طاقتور تھے، انہوں نے جالوت کو یاد ہے قتل کر دیا تھا، قتل داؤد جالوت ہم نے قرآن میں پڑھا، جسمانی طاقت بھی تھی۔ عام طور پہ جن لوگوں میں جسمانی طاقت ہوتی ہے، جو بہت بہادر ہوتے ہیں، واریئرز ہوتے ہیں، عام طور پہ اخلاقی طور پہ وہ کمزور ہوتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام میں روحانی طاقت بھی بہت تھی، اخلاقی طور پر بھی بہت اعلیٰ تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی سلطنت سے نوازا تھا، تو بہت سارا خیر، بہت ساری خوبیاں ان میں جمع ہو گئی تھیں۔ اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اللہ کے حدود کی پابندی کرنے والے تھے، اواب تھے، اتنی مصروفیات کے باوجود کہ حکومت کو دیکھ رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی صحیح ہے ان میں، یعنی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ ہمیشہ ایک دن بیچ روزہ رکھتے تھے۔ ان کو سومی داؤدی کہا جاتا ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہ رکھنا، اور روزانہ ایک تہائی رات نماز میں گزارتے تھے۔ تو اواب بہت زیادہ رجوع کرنے والے اللہ کی طرف. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا. ایک دن وہ عبادت کرتے تھے, ایک دن حکومت کا کام کرتے تھے, اور ایک دن اپنے خاندان والوں کو ٹائم دیا کرتے تھے. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق, ہر معاملے میں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح شام وہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے, پرندے سے مٹ آتے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی, اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی. پھر تمہیں کچھ خبر پہنچی ہے اس مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے؟ جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا, ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ واقعہ آتا ہے کہ جب وہ عبادت میں مصروف تھے. اب انسان ہے, وہ عبادت کر رہا ہے, پورا کنسنٹریشن اس کا اپنی عبادت پر ہے, اچانک ڈسٹربنس کریٹ ہو جائے, اچانک کوئی آ جائے. تو بالکل یہی معاملہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہوا. عبادت کے دن اچانک دو لوگ ان کی خلوت کے اندر اور ان کی پرائیویسی میں خلل انداز ہوئے اور وہاں آ کر ایک مقدمہ پیش کیا. ان ھذا اخی له تسع وتسعون ناجۃ ولی ناجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب, یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا, یہ ایک دمبی بھی میرے حوالے کر دے, اور اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا, اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ کم ہی ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کر لیا. تب ہم نے ان کا وہ قصور معاف کیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. داؤد علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر اشاروں کے نایوں میں. یہ حکمت کا اظہار ہے جو کہ یہاں کیا گیا. اوپر فرمایا تھا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو حکمت دی. حکمت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوسرے کے واقعے سے اپنے لیے کوئی سبق سیکھ لے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. کوئی سامنے آتا ہے, ہم سے آ کر بات کرتا ہے, اپنا کوئی مسئلہ پیش کرتا ہے کہ دیکھیں فلاں فلاں شخص میرے ساتھ یوں زیادتی کر رہا ہے. اس کا واقعہ سن کر انسان کو خود خیال آتا ہے کہ اچھا, میں نے بھی تو یہی کام کیا تھا. تو دوسرے کے واقعات سے اپنے لیے نصیحت حاصل کر لینا, دوسرے کی غلطیوں سے خود سبق سیکھ لینا, یہ بھی حکمت کا ایک تقاضا ہے. اتنے بڑے بادشاہ تھے اور بار بار ان کے لیے صفت آ رہی ہے اواب. ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ جو جتنے اعلیٰ عہدے پر ہو اتنا زیادہ اس کو اواب ہونے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بہترین ٹھکانہ ان کے لیے بنا کے رکھا. اواب کے ساتھ یا رجوع کرنے کے ساتھ یا جھکنے اور عاجزی کے ساتھ تصور ہی آتا ہے کہ جو مجبور اور غریب ہوتے ہیں ان کو تو جھکنے کی عادت ہوتی ہے. عاجزی کا اور غلطی کا اعتراف بادشاہوں کی عادت تو نہیں ہوتی, لیکن داؤد علیہ السلام سے قصور ہوا اور انہوں نے فوراً اعتراف کیا. اچھا, جو قصور کیا تھا, ہم جیسا قصور نہ سمجھیں کہ جیسے مجھ سے یا آپ سے قصور ہو جاتا ہے. انبیاء چونکہ بہت بلند درجے پر ہوتے ہیں, لہذا ان سے صرف نیکی نہیں مطلوب ہوتی, ایک نارمل نیکی مطلوب نہیں ہوتی, بلکہ اعلیٰ ترین درجے کی ان سے نیکی مطلوب ہوتی ہے. ان سے صرف یہ مطلوب نہیں ہوتا کہ وہ گناہ نہ کریں, بلکہ یہ بھی ان سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ گناہ کی طرف رجحان بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے, گناہ کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. اگر دل میں گناہ کا خیال بھی آ جائے تو یہ خطا شمار ہوتی ہے. اب نیکیاں اور نیکیاں دیکھیں, ایک تہجد ہے جو میں اور آپ ہو سکتا ہے پڑھتے ہوں, اٹھے دو نفل پڑھے اور ہم سو گئے, یہ ہماری نیکی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کے تہجد پڑھتے تو ان کی نیکی نہ شمار ہوتی. وہ حسنات الابرار سیئات المقربین, نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے تو گناہ شمار ہوتے ہیں. ان کے لیے تو کچھ اور ہی معیار تھا, کچھ اور سٹینڈرڈ تھا, بہت ہائی لیول کی نیکیاں کرنی تھیں. تو اس قصور کو بھی سمجھ لیں کہ معمولی سی کوئی بات تھی, میرا اور آپ جیسا قصور نہیں. یا داود ان جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى، ہم نے اس سے کہا اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے علیہ السلام، لہذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی، جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے اور وہ یوم الحساب کو بھول گئے۔ ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو فضول پیدا نہیں کیا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور ایسے کافروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں گے؟ کامن سینس کا سوال ہے۔ فساد کہا جاتا ہے کسی چیز کے اوریجنل مزاج میں تبدیلی پیدا کر دینا، نارمل نیچرل پوزیشن کو بگاڑ دینا، فطرت میں بگاڑ لے آنا، یہ دراصل فساد ہوتا ہے۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یہ ایک بڑی بابرکت کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لائک فادر لائک سن، وہی چیز ہے، باپ بھی اواب بیٹا بھی اواب، نور علی نور۔ اگر آبا و اجداد داؤد علیہ السلام جیسے ہوں تو اولاد کیوں نہ ان کی پیروی کرے، ضرور کرے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اواب تھے، اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے تھے، رہنمائی کے لیے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، کوئی غلطی ہو جاتی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، کوئی مشورہ لینا ہو تو اللہ کی رہنمائی، جیسے کہ ہم بھی استخارہ کرتے ہیں، کوئی حاجت ہو تو اللہ سے دعا اواب، خوشی آئے تو اواب، کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں الحمدللہ، کوئی مشکل آئے تو صبر اواب ہوتے ہیں، ان للہ و ان الیہ راجعون کہتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ عزت اور شقاق تو فرعون اور نمرود کی صفت تھی، اور انابت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی، بادشاہ دونوں ہی تھے۔ تو بادشاہ ہونا یا دولت مند ہونا اس میں کوئی برائی نہیں، دولت کے ساتھ اگر عزت اور شقاق کا پرابلم ہے تو دولت لیتھل ہے، اب وہ زہر بن گئی ہے، اور دولت ہے ساتھ میں انابت ہے، اواب ہیں، رجوع کرنے والے عبادت گزار ہیں، تو دولت کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بلکہ نیک بندوں کے پاس جب دنیا کے وسائل ہوں یہ تو بہت پسندیدہ اور مطلوب چیز ہے کہ جو متقی ہوں ان کے پاس دنیا کی باغ دوڑ ہو، ان کے پاس علم کی لیڈرشپ ہو، اور انہی کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی ہو، تاکہ سارے دنیا کی ریسورسز کو وہ دنیا والوں کی بھلائی کے لیے لگائیں۔ جب یہ دنیا کے ریسورسز فاجروں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے اندر فساد مچ جاتا ہے، کرپشن ہو جاتا ہے۔ اذ اورد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے، تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ مال ہو لالچ کی وجہ سے نہیں، بلکہ مال ہو کہ ٹھیک ہے میرے پاس یہ ریسورسز موجود ہیں، وسائل ہیں، اب اللہ کے دین کے لیے اتنا اچھا اچھا کام ہو سکتا ہے، تو یہ چیز بہت پسندیدہ ہے۔ آپ کے پاس گھر ہے، آپ کے پاس نوکر ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وہ نوکروں کا ہونا، اس نے آپ کو اتنا وقت دے دیا، اتنی فرصت ہم کو مل گئی کہ ہم یہاں آ کر چلو اللہ کی بات کر سکتے ہیں، تو وسائل ہوں اور ان کو مزید دین کی ترقی کے لیے لگایا جائے تو بہت اچھی چیز ہے۔ اور جب انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، اچھی گاڑی یا اچھا گھر یا اچھا لباس، تو انسان کو انسان ہونے کے ناطے اچھا بھی لگتا ہے، تو ان چیزوں سے محبت کرنے میں کوئی حرج نہیں، خوش ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تم بالکل بھوکے پیاسے رہو، یہ نہیں اللہ چاہتا کہ مسلمان سے جوتیاں پٹخاتے پھریں، سوکھے منہ رہیں، سوکھی روٹیاں کھائیں، یہ ہم نے سوچ لیا ہے، کمیونزم کا تصور ہم نے شامل کر لیا ہے اسلام کے ساتھ، اسلام کا مزاج بالکل کمیونسٹک نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر دو بادشاہوں کا ذکر ہے، مومن تھے۔ اگر بادشاہت قابل نفرت ہوتی یا دولت قابل نفرت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ذکر نہ فرماتا۔ ایک اور بات جو خود بخود ہمارے معاشرے میں فرض کر لی گئی ہے وہ یہ کہ دولت والوں کو تو ہدایت ملی نہیں سکتی، کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم کون ہوتے ہیں فیصلے کرنے والے؟ یہ تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ الغنا غنا النفس، اصل تو غنا دل کا ہوتا ہے، اللہ دلوں کی کیفیت دیکھتا ہے۔ اللہ گھروں کو نہیں دیکھتا کہ جگی میں رہتے ہو یا محل میں رہتے ہو، فینسی کپڑے پہنتے ہو، معمولی پہنتے ہو، کوئی معیار نہیں ہے یہ، کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، نہ اس کو ڈسکس کیا کریں، نہ اس سے امپریس ہوا کریں. اصل چیز کیا ہے کہ دولت کس مقصد کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، اس سے مطلوب کیا ہے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارد بالحجاب، تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے حکم دیا انہیں واپس میرے پاس لاؤ، پھر لگے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے. اور دیکھو سلیمان علیہ السلام کو بھی ہم نے آزمائش میں ڈالا اور ان کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا، پھر انہوں نے رجوع کیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کی سزاوار نہ ہو، بے شک تو ہی اصل داتا ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اسے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے جسے چاہے دے اور جسے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں، یقیناً اس کے لیے تو ہمارے ہاں تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال دولت اور گھر والے اور اہل و عیال اور جانور مویشی سب کچھ بہت دیا تھا کثرت سے، تو یہ بہت اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. شیطان نے کہا کہ اتنا کچھ ان کے پاس ہے تو اللہ اللہ ہی کریں گے نا، جیسے آج نہیں کہہ دیتے کہ ہاں پیسہ ان کے پاس ہے تو اور کیا کریں گے، تو اللہ اللہ ہی کریں گے نا، اب درسوں میں جا کر ہی بیٹھیں گے نا، کام ہی کوئی نہیں. تو یہ چیز بالکل ایوب علیہ السلام کے لیے بھی کہی گئی کہ ان کو کیا کام ہی کوئی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام سے وہ تمام نعمتیں واپس لے لیں، ان کا سارا مال برباد ہو گیا، ان کی اولاد ہلاک ہو گئی، جانور مویشی سب مر گئے، سب ختم ہو گئے. روایات میں آتا ہے ایوب علیہ السلام نے ان حالات میں فرمایا اور جو بیماری ان کو ہو گئی پورا ان کا جسم پھوڑوں سے بھر گیا تھا، تو ان کی دعا آتی ہے، انہوں نے کہا اللہ جب تو نے مال اور دولت اور اولاد دی ہوئی تھی تو میں ان کی فکروں میں مشغول رہتا تھا، اللہ اب تو نے سب کچھ واپس لے لیا، اب میرا دل بالکل تیری یاد کے لیے فارغ ہو گیا. تو یہ ثابت کر دیا کہ نہیں، یہ دولت کی وجہ سے نہیں اللہ کی عبادت کر رہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، قلب سلیم کی وجہ سے. تو یہی ہمارا بھی حال ہونا چاہیے کہ اللہ کی چوکھٹ نہیں چھوڑنی، کسی حال میں اللہ کو نہیں چھوڑنا. پھولوں کی سیج پر لٹائے تو بھی الحمدللہ، اور کانٹوں کی سیج پر لٹائے تو بھی الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ شیطان نے مجھ کو سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا. مراد کیا ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو کیا فائدہ ہوا تمہاری عبادت کا، کیا فائدہ، دیکھو اللہ کتنا ناراض ہے تم سے، کتنا اللہ نے سخت تم کو بیماری میں مبتلا کیا. ہمیں بھی یہ خیال آتا ہے نا جب کوئی بیماری آتی کہ اللہ بہت ناراض ہو گیا ہم سے. نہیں، دنیا دار الجزا نہیں ہے، اللہ کی ناراضگی کا اظہار یہاں نہیں ہوتا. ہر بیماری، ہر تکلیف، ہر نیچرل کلیمٹی عذاب نہیں ہوتی، اللہ کا آزمائش بھی بن کر آتی ہے. کہا گیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے اور پینے کے لیے. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل و فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر. ہم نے اسے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار، اپنی قسم نہ توڑ. ہم نے اس کو صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہور لوگ تھے. انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر دار، ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. نبوت کا یہ بنیادی فنکشن ہوتا ہے، لوگوں کو آخرت کے گھر کی یاد دلا دینا، بتا دینا لوگوں کو کہ اصل ذلت اور اصل عزت تو آخرت کی ہے. اور دنیا میں کتنی بھی کسی کو عزت مل جائے اور اگر وہ آخرت میں اوندے منہ گھسیٹ کر فرعون کی طرح دوزخ میں ڈالا گیا تو کیا کام آیا یہاں عزت والا ہونا. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک اشخاص میں ہے، اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کا ذکر کرو، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک ذکر ہے۔ اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے اہتمام سے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ دروازے کھلے ہوں گے، جنت کے دروازے، اتنا بھی انتظار نہیں کرنا ہوگا کہ دروازہ کھلے تو وہ داخل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7,00,000 آدمی اس طرح جنت میں داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک داخل نہ ہوگا جب تک آخری آدمی داخل نہ ہو جائے، یعنی 7,00,000 اکٹھے داخل ہوں گے۔ تو امیجن کریں گے جنت کے دروازے کتنے چوڑے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کثرت سے لوگ جائیں گے نا۔ انشاءاللہ دعا کریں کہ ہم بھی انہی میں سے ہوں۔ ان جنتیوں کے چہرے چودھویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، اور ہر اس شخص کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو کسی دوسرے بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہو۔ کہا جاتا ہے ان دونوں کا انتظار کرو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں مل جائیں۔ تو قلب سلیم کی دعا کیجئے تاکہ جنت کے دروازوں سے ہم داخل ہو سکیں۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاقہۃ کثیرۃ وشراب، ان میں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب فواقع اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ قاصرات الطرف کا پھر ذکر آ گیا، نگاہیں نیچی رکھنے والی، بے باک نگاہوں والی نہیں، کم ہدر لکس دینے والی نہیں، بلکہ نظر نیچی رکھنے والی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہیں وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ یہ ہے متقیوں کا انجام۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبَ، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے، جہنم يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادَ، جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے، بس وہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ اور لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا مزہ۔ وہ جہنم کی طرف اپنے پیروؤں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر ہے تمہارے پاس گزا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی نے تو یہ انجام ہمارے سامنے پیش کیا ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے۔ اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، یا وہ کہیں نظروں سے اوجھل ہیں۔ بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ یہی کچھ جھگڑے کرنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ، جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک، اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست اور درگزر کرنے والا۔ ان سے کہو، ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو، مجھے اس وقت کی خبر نہ تھی جب ملے اعلی میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وہی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، پھر جب میں اس کو پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فقعوا له ساجدین، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے اس کو سجدہ کرنے سے روکا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ خلقت بیدی، میری اور آپ کی بات ہے، ایسے ماسٹر پیس ہیں ہم اپنے رب کے۔ استکبرت ام کنت من العالین، تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے۔ فرمایا، اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم جزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھے اس روز تک مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم، میں ان لوگوں کو بہکا کر رہوں گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہے بگڑا ہوا عالم، متکبر عالم۔ شیطان کے بارے میں آتے بڑا عالم تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، یہ فرشتوں کا استاد تھا، تو عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، عارف بھی تھا، زاہد تھا، سب کچھ تھا، لیکن عاشق نہیں تھا، اللہ سے عشق نہیں تھا اس کو، قلب سلیم نہیں تھا اس کا، تو علم بھی اس دل کے اندر جا کر بگاڑ ہی کا سبب بنا۔ تو بگڑا ہوا عالم، متکبر عالم، اس سے بڑھ کر انسانوں کا دشمن اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ اللہ کو بھی مان رہا ہے، فبعزتی کا، اللہ کی قسم کھا رہا ہے، آخرت کو بھی مان رہا ہے، تو کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کیوں ریجیکٹ کر دیا گیا؟ اطاعت نہیں کرنا چاہتا، شریعت سے دشمنی ہے۔ تو جو کہے ہاں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، سب کو مانتے ہیں، لیکن اطاعت نہیں کرتے، منمانی اپنی کرتے ہیں، تو یہ تو پھر انسانوں والا کام نہیں ہے۔ فبعزتی کا لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، تیری عزت کی قسم، ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کو جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو یہ حق ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الزمر مکی سورت ہے، زمر کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، لہذا تم اللہ کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اطاعت بھی اللہ کی، عبادت بھی اللہ کی۔ اگر عبادت اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہو رہی ہے اور اطاعت نفس کی ہو رہی ہے یا معاشرے کی ہو رہی ہے، تو پھر یہ تو خالص نہ ہوا معاملہ، یہ تو ملاوٹ ہو گئی ہے اس کے اندر۔ اور شیطان ہمیں یہی پٹیاں پڑھاتا ہے، عبادت کر لو اللہ کی مرضی کی، اطاعت اپنے نفس کی کرتے رہنا۔ تو آپ دیکھیے، جہاں نماز پر کھڑے ہوتے ہیں ہم، چاہے ہم تنہا بھی ہوں، اندھیرا ہو، کوئی دیکھ نہ رہا ہو، تب بھی پورا سطر ڈھانک کے کور کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر دوپٹے کے، بغیر سر ڈھانک کے نماز پڑھ لیں، لیکن جب جانماز سے اٹھ کر معاشرے کی طرف آتے ہیں تو بتائیے، گاڈ آف کعبہ کہاں گیا؟ اب گاڈ کون ہے؟ سوسائٹی، معاشرہ، اس کی ڈکٹیٹس کو ماننا ہے، وہاں تو ہمارے سر کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم کاروبار کرنے جاتے ہیں تو وہاں خدا کون ہے؟ گاڈ آف بزنس کون ہے؟ بینکس، ان کی بات مانتے ہیں۔ تو اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہمارے سامنے آیا، پہلے ہم نے این او سی لیا اپنے نفس سے، دل بھی مان گیا، پھر ہم گئے رشتہ داروں کے پاس، رشتہ دار بھی مان گئے، پھر ہم گئے معاشرے کے پاس، معاشرے نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ لگا دیا، پھر ہم جا کے اس بات پر عمل کریں، تو بھئی یہ توحید کہاں ہوئی؟ اللہ تو چوتھے نمبر پر ہے، لیسٹ پرائیورٹی کے اوپر ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے ایسی اطاعت کہ آدھی اللہ کی اور آدھی کسی اور کی۔ اللہ کہتے ہیں آدھی بھی انہی کو دے دو، اللہ بہت غیور ہے، اس کو لیفٹ اوورز نہیں چاہیے، بچا کچا مال نہیں چاہیے، جو ایکسٹرا نکل گیا وہ تم نے اللہ کو دے دیا اور باقیوں میں کہہ دیا ہم مجبور ہیں، نہیں۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین، اللہ کی عبادت کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اللہ، آگاہ ہو جاؤ، للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کا حق ہے۔ اسلام کا مطلب ہے گیونگ اپ ریزسٹنس، ہم نے سرینڈر کر دیا، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے سامنے اپنی پسند، اپنی مرضی کو جھکا رہے ہیں، ہم عبداللہ بن گئے ہیں، اب کوئی ہماری مرضی نہیں ہے، ہم راضی برضائے رب ہیں، جیسے ہم نوکر اپنا رکھتے ہیں، ہم تنخواہ دیتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ تم ہماری مرضی کا کام کرنا، آپ ڈرائیور ہے، آپ نے اس سے کہا کہ 9 بجے آ جانا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو 12 بجے آؤں گا، مجھے سوٹ نہیں کرتا، یا یہ تو رہنے دیں، تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو گئی اس کی نوکری، کہہ کے تو دیکھے، صرف اتنی سی بات ہے کہ ہم نے کہا کہ 9 بجے پہنچ جانا، وہ کہے کیوں، ہم کہتے ہیں اس لیے رکھا ہے، سوال پوچھو مجھ سے، چلو چھٹی کرو، یا یہ کہ تنخواہ ہم دیں، گاڑی کسی اور کی چلاتا رہے، کیا ہمارا نوکر ہوا؟ تو یہ جو رویے اپنے نوکروں سے ہم برداشت نہ کرتے، ہم اللہ کے سامنے کیسا رویہ نہیں رکھتے؟ اللہ فرماتا ہے فجر کی نماز وقت پر پڑھنا، ہم کہتے نہیں اللہ ہم سے تو نہیں اٹھا جاتا، ہم تو 9 بجے اٹھیں گے، تو یہ کیسی اطاعت ہوئی؟ یا اللہ فرماتا ہے یہ کرو، ہم کہتے ہیں کیوں، تو یہ تو نہ ہوا بندہ بننا، نہیں یہ مت کرو، یہ کام نہیں کرنے اس طرح سے، اللہ کی پسند پر اپنی پسند کو مسلط مت کرو، اللہ للہ الدین الخالص، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلا جا رہا ہے، اب کور یکور کا مطلب ہوتا ہے پگڑی لپیٹنا، گیلیلیو نے جب یہ بات کہی تھی کہ دنیا حرکت کر رہی ہے تو اس کو ہیریٹک قرار دے دیا گیا تھا، یہ 16th century کی بات ہے، کوئی بہت دور کی بات نہیں، 1400 سال پہلے قرآن نے یہ بات بتا دی کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے، دونوں ہی موومنٹ میں ہیں، اللہ هو العزیز الغفار، جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے، اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہاری ایک کے بعد ایک شکل بناتا چلا جاتا ہے، یہی ہے اللہ تمہارا رب، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے، اللہ کی پسند بتائی جا رہی ہے، جہاں تک اللہ کے اذن کا تعلق ہے، دیکھیں اذن اور رضا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، جہاں تک اللہ کی اجازت کا تعلق ہے کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر اس کام کی جس کی کہ اللہ نے اجازت دے دی ہے اللہ اس سے راضی بھی ہو، کہ کوئی قتل کرے یا جھوٹ بولے تو اللہ اس سے راضی ہو، دنیا تو سمجھی نا ایگزامینیشن ہال کی طرح ہے، سب اپنا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے، ایگزامنر وہاں پھر رہا ہوتا ہے، ایگزامنر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچہ غلط چیز لکھ رہا ہے، لیکن وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس کو روکتا نہیں ہے، اگر زبردستی روک دے تو ایگزام کیا رہا، بالکل اسی طرح چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، اللہ کی طرف سے آزادی ہے کہ تم جو چاہو کرو، اجازت عام ہے لیکن رضا خاص چیز ہے، اور اللہ کی رضا شریعت کے اندر ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا تم کیا کرتے رہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے، انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے، ان سے کہیے تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے، کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس کی جو مطیع فرمان ہے رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں علم کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ علم والے اور بغیر علم کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے قرآن پڑھ لیا اس کی پکڑ ہوگی، تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، نہ سنو نہ سمجھو نہ پکڑ ہو۔ اب یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، وہ زہر کی بوتل ہے اور زہر پی رہا ہے اس میں سے، اور کوئی اس کو روکے تو وہ کہے کہ نہیں نہیں، مجھ کو لیبل نہیں پڑھنا، میں لیبل پڑھوں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ اگر لا علمی میں بھی زہر پیے گا تو ہلاک تو ہوگا، تو کوئی لا علمی میں بھی گناہ کرتا رہے گا تو وہ گناہ تو اس کو ہلاک کریں گے۔ کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں نا کہ اس بوتل میں زہر ہے تو میں نہیں ہلاک ہوتا، تو ہم تو ہنسیں گے اس کے اوپر۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں پڑھتا، قرآن پڑھوں گا تو پکڑ ہوگی، تو اس پہ ہنسنے کی بات ہے، یہ حماقت کی باتیں ہیں، عقل کی باتیں نہیں ہیں۔ علم بچائے گا، لا علمی ہلاک کر دے گی، اگنورنس بلس نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، اے نبی کہیے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دے دیا جائے گا۔ اس میں ایک طویل حدیث ہے، مضمون یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو حساب کتاب سے ان کے اجر دیے جا رہے ہوں گے، نماز کا اجر، روزے کا اجر، اتنے میں بلا اور مصیبت پر صبر کرنے والے آئیں گے اور ان کی طرف بغیر حساب کے اجر بہا دیا جائے گا۔ بہا دیا جائے میں لگتا ہے نا دریا بہا دیا جائے گا ان کی طرف، یہاں تک کہ جنہوں نے دنیا میں عافیت کی زندگیاں گزاری ہوں گی وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھال قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ اجر ملتا۔ آج ہم کتنا گھبراتے ہیں نا دین پر چلتے ہوئے، یہ ہو جائے گا، ہسبینڈ ناراض ہو جائیں گے، فلاں اور فلاں۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، صبر کیجیے ان چیزوں پر، اللہ بڑا اجر دے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو، میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ اصل دیوالیے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا۔ الا ذالک هو الخسران المبین، خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ خود بھی ہلاک ہوئے، خود بھی دنیا کو پوچھتے رہے، دنیا والوں سے ڈرتے رہے، اور یہی ساری چیزیں اپنے اولاد میں انکلکیٹ کر دی، یہی ویلیوز اولاد میں ڈال دی کہ دنیا کو راضی رکھنا، دنیا سے ڈرتے رہنا۔ خود برباد ہوئے، بچوں کو بھی برباد کیا، کتنا ظلم کیا۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذلک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی، یہ ہے وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اے میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دیجئے میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ یستمعون القول، بات سن لی۔ قرآن انسپائر تو بہت کرتا ہے لیکن انسپائر ہونا کافی نہیں ہے، اب عمل بھی تو کرنا ہے۔ تھامس ایڈیسن سے کسی نے پوچھا کہ جینیس کیا ہے، اس نے کہا 1% انسپریشن 99% پرسپریشن۔ 1% انسپائر ہوتا ہے انسان، اس کے بعد تو محنت ہے، مشقت ہے، قربانی ہے، ہجرت ہے۔ ہجرت کے بغیر، قربانی کے بغیر محسن مومن ہو نہیں سکتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بز بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ پلانٹ سائیکل سے ہیومن لائف سائیکل سامنے آ گئی، اسی طرح بچپن، پھر جوانی کی رونق، پھر بڑھاپے کی اداسی اور جھریاں اور رونق کا جانا، اور پھر بالآخر قبر میں جا کر مٹی ہو کر مٹی مل جانا۔ تو سبق ہے کہ واقعی ہر کمال کو زوال ہے اور صرف اللہ کو کوئی زوال نہیں۔ افمن شرح اللہ صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے؟ سینہ کھلنے کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ یقین ہو جائے انسان کو کہ اسی میں میری بہتری ہے جو اللہ کہہ رہا ہے، مطمئن ہو جائے انسان کہ یہی حق ہے، آخرت کے نقصان کے مقابلے میں دنیا کا نقصان غیر اہم لگنے لگ جائے، ساری محبتیں جاتی ہیں تو جائیں، اللہ کی محبت نہ جائے۔ سب آپشنز میں سے سب سے لاجیکل آپشن قرآن کی اطاعت، اللہ کا حکم ماننا، یہ دل کا کھل جانا ہے۔ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین، وہ اس شخص کی طرح کیا ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ ذالک ھد اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جیسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے خوف اور اس کی ہیبت سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سوکھے پرانے درخت کے پتے جھڑتے ہوں۔ تو یہ اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے، کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر بہت سے خدا ہوتے تمہاری مشکل ہو جاتی، کوئی کہتا یہ کرو کوئی کہتا وہ کرو، شکر ہے کہ تم ایک ہی رب کی عبادت کر رہے ہو۔ انک میتن و انہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔